السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. سورہ احزاب ساتویں رکوع سے آغاز کریں گے. آیت نمبر 53. اس رکوع میں ویسے بھی احکامات حجاب کا بیان ہو رہا ہے. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول کریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. اللہم وفقنا لما تحب وترضى، آمین یا رب العالمین. تو احکام حجاب، اور ہم نے کہا تھا یہ دو صورتیں ہیں، سورہ نور اور سورہ احزاب، ان دونوں میں پردے سے متعلق احکامات آ رہے ہیں. فرق یہ کہ سورہ نور کے اندر گھر کے اندر کا پردہ ہے اور سورہ احزاب میں گھر کے باہر کا پردہ ہے. پردہ کیوں ہے؟ ہر قیمتی چیز کو چھپا کر رکھا جاتا ہے. آپ دیکھ لیں جتنے پریشیس چیزیں ہوتی ہیں انہیں سنبھال کر ڈھانک کر رکھا جاتا ہے، تو خواتین بھی انہیں میں سے ہیں. اور اسی طرح عورت، جو ان کے لیے لفظ ہے، عورت کہتے بھی اس شے کو ہے جسے چھپایا جائے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے احکامات کی سمجھ بھی عطا فرمایا، عمل کی بھی توفیق عطا فرمایا، اور یہ پردہ جو ہے یہ فرض ہے، اس کا اللہ نے حکم دیا. چنانچہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو. اور اس حوالے سے ہم انشاءاللہ یہاں پر تقریباً 7 احکامات ہیں جو پردے کے حوالے سے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تدخلوا بیوت النبی، نہ داخل ہو گھروں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، الا ان یؤذن لکم الی طعام، مگر اس وقت کی اجازت دی جائے تمہیں کھانے کے لیے، غیر ناظرین انا، نہ کہ انتظار کرتے ہوئے اس کی تیاری کا، بلکہ اذا دعیتم فادخلوا، لیکن جب تمہیں بلایا جائے تو داخل ہو، فاذا طعمتم فانتشروا، پھر جب تم کھا چکو تو اٹھ کر چلے جاؤ، ولا مستانسین لحدیث، اور نہ رغبت کرتے ہوئے باتوں میں. اصل میں یہ پس منظر میں ایک واقعہ ہے، اور بخاری شریف میں، مسلم شریف میں اس واقعے کو بیان کیا گیا ہے کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت جحش، جن کا بھی پچھلی رکوع میں ہم نے ذکر پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا نکاح ان سے کرا دیا، اور یہی موقع تھا، اور آپ نے لوگوں کو بلایا، وہ کھانا کھا کے لوگ دیر تک بیٹھے رہے، آپ کو اس میں پریشانی ہوئی، تو آپ نے لیکن جو ہے لوگوں سے جو ہے نہیں کہا، لیکن اللہ نے یہ بات کھول دی. تو پہلا حکم یہ آ رہا ہے کہ بغیر اجازت میں داخل ہو، اور دوسرا آ رہا ہے کہ کھانے کے بعد پھر گپ شپ کے لیے نہ بیٹھے رہو، بلکہ فرمایا ان ذالکم کانا یؤذی النبی، اور بے شک یہ تمہاری یہ بات جو ہے وہ تکلیف پہنچانے والی تھی نبی کو، فیستحیی منکم، بس انہوں نے حیا کی تم سے، واللہ لا یستحیی من الحق، اللہ نہیں جھجکتا حق بیان کرنے سے. تیسرا حکم واذا سالتموهن متاعا، اور اگر تمہیں کچھ مانگنا ہو ان سے، یہاں ہننا سے مراد ہے ازواج نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی بھی چیز اگر تمہیں ان سے مانگنی ہے، پس آلو ہننا میں ورا حجاب، تو مانگا گا ان سے حجاب کے پیچھے سے، پردے کے پیچھے سے، ذالکم اطہر لقلوبکم وقلوبہن، بے شک یہ زیادہ پاکیزہ ہے تمہارے دلوں کے لیے ان کے دلوں کے لیے. تو مانگنے والے کون ہیں؟ صحابہ. کس سے مانگ رہے ہیں؟ امہات المومنین. لیکن اس میں بھی حکم دیا جا رہا ہے کہ پردے کے پیچھے سے مانگو. تو اس لیے یہ کہنا نہیں کہ ہمارے دل میں تو ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے، مولوی ہمیشہ اس طرح کی بہن کی نظریں خراب ہیں، تو بھائی ایسی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی جاننے والا نہیں ہے انسان کو، اور اللہ نے یہ احکامات لگا دی ہیں. تو صحابہ سے کہا جا رہا ہے کہ اگر اپنی ماؤں سے مانگنا ہے، امہات المومنین سے کوئی چیز، تو بھی پردے کے پیچھے سے مانگو. کہا کہ یہی بہتر ہے پاکیزگی کے اعتبار سے تمہارے اور ان کے دلوں کے لیے. چوتھا حکم اس اعتبار سے وما کان لکم ان تؤذوا رسول اللہ، اور نہیں جائز تمہارے لیے کہ تم ایزا پہنچاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، ولا ان تنکحوا ازواجہ من بعدہ ابدا، پانچوں کو، اور یہ کہ نہ نکاح کرو تم ان کی بیویوں سے ان کے بعد کبھی بھی. تو باقی خواتین کے لیے تو یہ ہے کہ اگر شوہر کا انتقال ہو جائے وہ بیوہ ہوتی ہیں، کہیں اور نکاح کر سکتی ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج وہ امہات المومنین ہیں، وہ تمام مومنین کی مائیں ہیں، تو ان سے جو ہے ان کے لیے خاص حکم ہے کہ ان سے اب کبھی کسی کا نکاح نہیں ہو سکتا. ان ذالکم کان عند اللہ عظیما، اور یقیناً تمہارا ایسا کرنا اللہ کے نزدیک بہت ہی بڑا گناہ ہے. آگے چھٹا حکم آ رہا ہے ان تبدو شیئن او تخفو، خواہ تم ظاہر کرو کوئی بات یا اسے چھپاؤ، فان اللہ کان بکل شیئن علیما، تو یقینا اللہ ہر چیز کا خوب جاننے والا ہے۔ یعنی امہات کے بارے میں دل میں بھی کوئی ایسا خیال نہیں ہونا چاہیے۔ آگے ساتویں بات، لا جناح علیہن فی آبائہن ولا ابنائہن۔ ایک مسئلہ یہ آیا کہ مومنین میں تو سبھی ہیں، تو صحابہ نے پوچھا جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ہیں، ان کی بیٹی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں، تو اسی طرح دیگر صحابہ جن کے جو ہے محرم خواتین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں سے تھیں، تو انہوں نے کہا کہ ہم بھی پردے کے پیچھے ہی سے جو ہے اسے مانگیے، تو ہماری بیٹی بھی آپ کی زوجہ ہے، ہماری بیٹی ہیں۔ تو اس اعتبار سے ایک استثناء بیان کر دیا گیا، لا جناح علیہن فی آبائہن، اور کوئی گناہ نہیں ان پر کہ وہ آجے اپنے باپوں کے سامنے، ولا ابنائہن، اور نہ یہ کہ وہ اپنے بیٹوں کے سامنے آئے، ولا اخوانہن، اور نہ اس میں کوئی حرج ہے کہ وہ اپنے بھائیوں کے سامنے آئے، ولا ابنا اخوانہن، اور نہ اس میں کوئی حرج ہے کہ وہ اپنے بھتیجوں کے سامنے آ سکتی ہیں، ولا ابنا اخواتہن، اور اپنے بھانجیوں کے سامنے، ولا نساء ہن، اور نہ اپنی عورتوں کے سامنے آنے میں کوئی حرج ہے، ولا ما ملکت ایمانہن، اور نہ ان کے سامنے آنے میں حرج ہے جو ان کے دائیں ہاتھ کی ملکیت ہے، یعنی کنیزوں کے سامنے آنے۔ واتقین اللہ، اور سب جو ہے وہ تقوی اختیار کرو اللہ کا، ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر گواہ ہے۔ تو گویا یہ احکامات اصلاً تو جو ہے وہ مخاطب تو ازواج نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن اس میں عام حکم جو ہے وہ سب کے لیے، سوائے ایک آدھ استثناء جو حکم خاص ازواج مطہرات کے لیے تھا۔ آگے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا بیان آ رہا ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اور بے شک اللہ اور فرشتے رحمتیں بھیجتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تو اللہ کا درود پڑھنا، یعنی ویسے لغوی ترجمہ تو لغوی ترجمہ یہی ہوگا کہ وہ جو ہے درود بھیجتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو اللہ کے درود بھیجنے سے مراد کیا ہے؟ رحمتیں نازل کرنا، اور فرشتوں کے درود بھیجنے سے مراد کیا ہے؟ کہ اللہ سے رحمت کی دعا کرنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اور فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، صلوا علیہ وسلموا تسلیما، تم بھی درود بھیجا کرو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور سلام بھیجا کرو بہت زیادہ۔ تو علماء بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا فرض ہے، کیونکہ یہاں حکم ہے، اور پھر یہ کہ جس محفل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آئے وہاں ایک دفعہ درود پڑھنا واجب ہے، پھر جو زیادہ پڑھے وہ اس کا اپنا فائدہ ہے۔ اس لیے بہت کامن روایت ہے کہ جو کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک دفعہ درود بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں، اس کے 10 گناہوں سے درگزر فرماتے ہیں، اور 10 درجات بلند فرماتے ہیں۔ تو یہ خود ایک جو ہے وہ اللہ کو محبوب عمل ہے کہ جو انسانوں میں سب سے بڑا محسن ہے اس کا ہم خیال کریں، اور اللہ سے جو ہے ان کے لیے دعا کریں۔ ایسی آگے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچانے والوں کا ذکر آ رہا ہے، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، اور بے شک وہ لوگ جو تکلیف پہنچاتے ہیں اللہ کو اس کے رسول کو، اللہ کو تو ایسی کوئی تکلیف پہنچا نہیں سکتا، تو جو کوشش کرتے ہیں اللہ کو تکلیف پہنچانے کی اس کے رسول کو، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، تو لعنت فرمائی اللہ نے اس پر دنیا اور آخرت میں، وعد لهم عذاب مہینا، اور تیار کر رکھا ہے ایسے لوگوں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب، والذین یعذون المؤمنین والمؤمنات، اور جو لوگ تکلیف پہنچاتے ہیں مومن مردوں اور مومن عورتوں کو، بغیر ما اکتسبوا، بغیر ان کے کسی قصور کے، فقد احتملوا بہتانا و اثما مبینا، تو انہوں نے اپنے سر لے لیا بہت ہی بڑا بہتان اور صریح گناہ۔ اس میں اشارہ ہے وہ جو یہ منافقین آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تہمتیں لگا رہے تھے کہ انہوں نے اپنے معاذ اللہ بہو سے نکاح کر لیا، تو گویا یہ پس منظر میں واقعہ ہم کل پڑھ چکے، تو اسی کے حوالے سے یہاں کہا جا رہا ہے کہ یہ جو تم تکلیف پہنچا رہے ہو اس طرح کی باتیں کر کے، تو اپنے لیے بہت بڑی رسوائی اور بہت بڑے عذاب کا بندوبست کرے۔ آگے پھر چہرے کے پردے کا حکم آ رہا ہے، یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین، آپ کہہ دیجیے اپنی بیویوں سے اور اپنی بیٹیوں سے اور مسلمان عورتوں سے، یتنین علیہن من جلابیبہن، کہ لٹکا لیا کرے اپنے اوپر سے اپنی بڑی چادر، جلباب جو ہے اس بڑی چادر کو کہا جاتا ہے جس میں پورا وجود خاتون کا چھپ جاتا ہے، اور کہا گیا کہ اسے اپنے اوپر سے لٹکا بھی لیا کریں. اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے کہ گھونگھٹ نکال لیا کریں اوپر سے, اور یہ اوپر سے لٹکائیں گے تو چہرے کے اوپر آئے گا. اس لیے اکثر بیشتر علماء جو ہیں وہ چہرے کے پردے کی فرضیت شاید سے لیتے ہیں, کیونکہ آپ دیکھیں کسی بھی انسان کے اگر آدمی دیکھے اور اسے پسند کرنے کے لیے سب سے بڑا ذریعہ اس کا چہرہ ہے, یعنی آدمی ہاتھ پاؤں دیکھ کے نہیں چوائس کرتا ہے, چہرے سے چوائس ہوتی. تو شاید دروازہ کھلا اور باقی آپ چھوٹے موٹے کباڑ بند کر دیں تو اس سے فرق نہیں پڑتا. تو اصل زینت جو ہے وہ چہرے کی زینت ہے, اور ایک بڑی تعداد مسلمان علماء کی اس کی قائل ہے کہ چہرے کا پردہ فرض ہے, اور جو لوگ قائل نہیں ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ بہتر ہے, اور خصوصاً فتنے کے دور میں جو ہے وہ چہرہ چھپا لینا بہتر ہے. وہ یہ نہیں کہتے ناجائز ہے, وہ کہتے ہیں کہ فرض نہیں ہے لیکن جب دور برا ہو تو اس میں چہرہ چھپا لینا پھر بھی بہتر ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے, عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے. ذالک ادنا ان یعرفنا, اور یہ زیادہ قریب ہے ایسے کہ وہ پہچانی جائیں. فلا یعزین, اور تاکہ انہیں ایذا نہ پہنچایا جائے. پہلے یہ یاد رکھیں پردہ کوئی پرانی چیز نہیں ہے, پردہ نیا ہے. پہلے دور جاہلیت میں کوئی پردہ نہیں کرتا, اور یہ تو اسلام نے آ کے پردے کا معاملہ لے کر آیا. اور پھر ایک مسلمان عورت میں اور ایک مشرق عورت میں فرق کیا ہو گیا, وہ یہ پردے کا فرق تھا. تو لوگوں کو پتہ چلتا تھا کہ یہ خاتون جنہوں نے جلباب لیا ہوا ہے اپنے آپ کو چھپایا ہوا ہے یہ مسلمان ہے, چنانچہ وہ پہچان جانے لگی مسلمان خواتین کہ بھئی یہ علیحدہ سے, تاکہ وہ اس طرح کے لوگوں سے بچ سکیں. تو آج بھی یہ مثال یورپ میں تو بہت کامن ہے کہ بدماش اگر کھڑے ہوئے وہ کس پر اٹریکٹ ہوگی, ایک خاتون جنہوں نے اپنا سب کچھ چھپایا ہوا ہے برقعے کے اندر, اور برقعہ بھی جلباب کی ایک شکل ہے. اصل میں قرآن میں برقعے کی لفظ تو نہیں ہے, جلباب ایک بڑی چادر ہے, لیکن اس کا نام البدل برقع ہے, کیونکہ بڑی چادر میں جب گھونگھٹ نکال کے خاتون کا ایک ہاتھ تو چادر پکڑنے میں مصروف ہو جاتا ہے اور ایک ہاتھ پہ رہ جاتا ہے, تو اس کا ایک نام البدل یہ لیا گیا کہ ایک برقع سی لیا جائے تاکہ دونوں ہاتھ ان کے کھلے ہوں اور اس سے وہ کام کر سکیں. تو بہرحال یہ مثال بڑی وہاں کامن ہے کہ ایک خاتون بکینی میں جا رہی ہے, ایک پورے جلباب میں جا رہی ہے, تو جو بدماش قسم کے لوگ ہیں ان کے لیے اٹریکشن کہاں ہوگی؟ تو ظاہر ہے جس کس طرح کی خاتون کے پیچھے وہ جائیں گے, اور کون اپنے آپ کو ایسے لوگوں سے محفوظ رکھ سکے گا؟ تو یہ بہت بڑی پروٹیکشن ہے یہ بلقا خواتین کے لیے. تو فرمایا وکان اللہ غفور الرحیم, اور اللہ بہت بخشنے والا اور بڑا مسلسل رحم کرنے والا ہے. تو یہاں تک جو ابھی فی الحال پردے کے حوالے سے احکامات ہم نے سمجھے, ایک دفعہ ریویژن کر لیتے ہیں کیونکہ یہاں پر آ کر پردے کے معاملات جو ہے وہ موٹی موٹی باتیں آ گئی ہیں. تو سورہ نور میں ہم نے اس حوالے سے پڑھا تھا گھر کے اندر کے پردے کے حوالے سے, وہاں کہا گیا تھا کہ گھر میں داخل ہوتے ہوئے اجازت لو. نمبر دو, نگاہ نیچے رکھو, غلظ بصر کا حکم. نمبر تین, اپنی سطح کی حفاظت کرو. نمبر چار تھا کہ سینوں پر اوڑھنیاں ڈال کر رکھو گھر کے اندر بھی. اور نمبر پانچ تھا کہ خواتین سے کہ زیب و زینت جو ہے وہ اپنی چھپا کر رکھیں. اور نمبر چھ یہ حکم تھا کہ پیر زمین پر زور سے نہ ماریں کہ زیورات کی کھنک جو ہے اس سے نامحرم لوگ متاثر ہوں. پھر سورہ احزاب میں آ رہا ہے کہ نامحرم سے بات کرتے ہوئے نرم لہجہ اختیار نہ کریں. آیت نمبر 32 میں ہم نے پڑھا تھا یہ کہ خواتین گھر پر ہیں اور بلا ضرورت باہر نہ جائیں, باہر کے جو کام ہیں وہ مردوں کو ادا کرنے چاہیے. اسی طرح بوقت ضرورت پردے کی اوٹ سے بات کریں, اور کوئی لین دین کرنا ہے وہ بھی پردے کے پیچھے سے کریں. اسی طرح جب باہر نکلیں تو اپنے اوپر ایک بڑی چادر جیسے جلباب کہا گیا وہ لٹکا لیں, اپنے چہرے پر بھی اس کا پلو دے لیں جسے گھونگھٹ کہتے ہیں. تو بہرحال یہ احکامات ہیں جو ہمارے سامنے آئے. اب آگے منافقین کو تنبیہ کی جا رہی ہے, لَئِلَّمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ, اگر باز نہ آئے افواہیں پھیلانے سے یہ منافق. وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ, اور وہ لوگ جن کے دلوں میں روگ ہے. وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ, اور یہ جھوٹی خبریں اڑانے میں مدینہ میں. لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ, تو ضرور اکسائیں گے ہم آپ کو ان کے خلاف. ثُمَّ لَيُجَادِلُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا, بس وہ آپ کے ساتھ نہیں رہ پائیں گے یہاں مگر تھوڑا. تو گویا ایک طرح سے انہیں وارن کیا جا رہا ہے, ابھی باز آ جاؤ اس طرح کی بہودہ باتیں اڑانے میں. کسی کے اوپر بھی الزام لگا دیتے ہو اور کچھ بھی من گھڑت بات کہہ دیتے ہو. بعض دفعہ جو آپ بھیجتے تھے مختلف سرایا میں لوگوں کو, ان کے بارے میں اڑا دیتے تھے کہ وہ سب قتل ہو گیا یا ان سب کو شکست ہو گئی. تو انہیں ایک وارن کیا جا رہا ہے اور ڈرایا جا رہا ہے. ملعونین, اور لعنت کیے ہوئے. اینما سقفو, اور جہاں کہیں بھی وہ جائیں گے پائے جائیں گے. اخذوا وقتلوا تبتیلا, اور پکڑے جائیں گے اور قتل کیے جائیں گے بری طرح. سنت اللہ فی الذین خلوا من قبل، فرمایا کہ یہی اللہ کی سنت ہے ان لوگوں میں جو گزر چکے ہیں اس سے پہلے، ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اور آپ ہرگز نہیں پائیں گے اللہ کی سنت میں کوئی تبدیلی. آگے آخرت کے برے انجام سے بھی ڈرایا جا رہا ہے. یسالوک الناس عن الساعہ، اور پوچھتے ہیں یہ لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں. قل انما علمها عند اللہ، اے نبی فرما دیجئے کہ قیامت کا علم تو صرف اللہ ہی کے پاس ہے. وما یدریک لعل الساعۃ تکون قریبا، اور آپ کو کیا خبر کہ شاید قیامت قریب ہی آنے لگی ہے. اور ویسے بھی قیامت کی بڑی بڑی نشانیاں پوری ہو چکی ہیں، انٹرمیڈیٹ نشانیاں بھی اکثر ہو چکی ہیں، اب جو ہے چھوٹی نشانیاں اور انٹرمیڈیٹ نشانیاں ختم ہو چکی ہیں، بڑی نشانیاں کبھی بھی آیا جاتی. حدیث میں آتا ہے کہ وہ جب شروع ہوں گی تو ایک تسلسل کے ساتھ، جیسے کوئی مالا ٹوٹ جاتی ہے اور موتی بکھرنا شروع ہو جاتے ہیں. تو بہرحال اصل چیز یہ نہیں ہے کہ قیامت کب آئے گی، اصل چیز یہ ہے کہ ہماری اس کی کتنی تیاری ہے. تو آدمی کو اس کی فکر کرنی چاہیے کہ اگر آج قیامت آ جائے تو میں کہاں کھڑا ہوگا، تو اپنی تیاری کی فکر ہونی چاہیے. آگے فرمایا جا رہا ہے کفار پر کیفیت عذاب. ان اللہ لعن الکافرین واعد لهم سعیرا، بے شک ہم اللہ نے لعنت کی ہے کافروں پر اور تیار کر رکھا ان کے لیے جلا دینے والا جو ہے وہ عذاب. خالدین فیہا ابدا، وہ جہنم میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ. لا یجدون ولیا ولا نصیرا، اور نہیں پائیں گے وہاں کوئی دوست اور نہ ہی کوئی مددگار. یوم تقلب وجوہہم فی النار، اور جس دن الٹ پلٹ کیے جائیں گے ان کے چہرے آگ میں. یقولون یا لیتنا، اور وہ کہیں گے اے کاش، اطعنا اللہ واطعنا رسول، کاش ہم نے فرمانبرداری کی ہوتی اللہ کی اور کاش ہم نے فرمانبرداری کی ہوتی رسول کی. تو اس وقت بہت دیر ہو گئی ہوگی، آج موقع ہے بہرحال کہ ہم اپنا جائزہ لیں اللہ رسول کی اطاعت کی طرف آئیں. پھر مضمون آ رہا ہے کہ دنیا دار لیڈروں کی پیروی اور اس کا انجام. وقالوا ربنا، اور وہ کہیں گے اے ہمارے رب، انا اطعنا سادتنا وکبراءنا، بے شک ہم نے تو حکم مانا تھا اپنے سرداروں کا اپنے بڑوں کا. فضلون السبیلا، بس انہوں نے ہمیں گمراہ کر دیا صحیح راستے سے. ربنا آتے ہم ضعفائی نہیں لینا لاتا، اے اللہ آپ انہیں دگنا عذاب دیں. ولعنہم لعنا کبیرا، اور لعنت بھی ڈالنے ان پر جو ہے بہت بڑی لعنت. تو آگے مومنین کو تنبیہ کی جا رہی ہے، اس وقت یہ سب کہنے کا فائدہ نہیں ہے، آج موقع ہے. آدمی کسی بھی ڈر بنا رہا ہے، کس کے پیچھے لگا رہا ہے اور کس کے پیچھے چل رہا ہے، اسے آج فیصلہ کرنا چاہیے. یہ دنیا دار لیڈر یہ خود بھی گمراہ ہے اور اپنے پیروکاروں کو بھی جو ہے دنیا اور آخرت میں برباد کر رہے ہیں. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تکونوا کالذین عذبوا موسیٰ، نہ ہو جاؤ نو کی طرح جنہوں نے تکلیف پہنچائی موسیٰ علیہ السلام کو. تو اس کے لیے مفسرین نے کئی واقعے لکھے ہیں. تو یہ کہ بنی اسرائیل جو ہے، حالانکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کتنا بڑا احسان کیا اللہ کے حکم پر، انہیں اتنے بڑے زیادہ مالے فرعون سے نجات دلائی، بے گار کام کرتے تھے، مارے کھاتے تھے، جانے ان کی وہاں نکلتی تھی، اور جو ہے اللہ نے جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. لیکن مفسرین لکھتے ہیں کہ انہوں نے ایک عورت کو لالچ دی اور جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر الزام لگوایا، اور اس نے کہا کہ بھئی یہ جو ہے زنا کا الزام اس عورت نے لگا دیا. تو فرمایا فبرأه الله مما قالوا، بس بری کیا اللہ نے انہیں ان کی تہمت سے. وکان عند الله وجیہا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام تو اللہ کے نزدیک بہت ہی عزت والے تھے. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو. گویا یہ اشارہ اسی پس منظر ہے کہ پہلے انہوں نے موسیٰ علیہ السلام پہ الزام لگایا تھا، آج یہ معاذ اللہ محمد علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم پر کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے بہو سے نکاح کر لیا. وہ الزام بھی غلط تھا، یہ بھی بالکل غلط ہے. آگے اصول کامیابی بیان ہو رہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو. وقولوا قولا سدیدا، اور ہمیشہ سچی بات کرو. آپ دیکھیں گے جتنا فساد پیدا ہوتا ہے اور معاملات بگڑتے ہیں، ان میں 90% مزدہ زبان کے غلط استعمال کریں. تو اگر آدمی طے کر لے میں نے زبان کا صحیح استعمال کرنا ہے، تو بہت سارے مسائل سے انسان بچ جاتا ہے. تو فرمایا یصلح لکم اعمالکم، اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ تقوی اختیار کرو گے، زبان کا احتیاط سے استعمال کرو گے، تو فرمایا کہ وہ اللہ درست کر دے گا تمہارے لیے تمہارے اعمال. ویغفر لکم ذنوبکم، اور معاف کر دے گا تمہارے گناہوں کو. ومن یطع اللہ ورسولہ، اور جو کوئی فرما برداری کرتا ہے اللہ کی اس کے رسول کی، فقط فاز فوزا عظیما، تو اس نے تو بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس کی توفیق عطا فرمائے. تقویٰ اور زبان کا اچھا استعمال, صحیح استعمال. تو ایک موقع پر تو جو ہے وہ آپ نے فرمایا کہ یہ تم مجھے دو چیزوں کی ضمانت دو, میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں, یعنی ایک زبان اور دوسری شرم کا. آگے جو ہے اس کا سمرا آ رہا ہے ان سب باتوں کا, یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم. یہ ہم نے پڑھ لیا. اور انسان کا مکلف ہونا باخیر کی دو آیتوں میں بیان ہو رہا ہے. انا عرضنا الامانہ, اللہ تعالیٰ فرمائے بے شک ہم نے پیش کی امانت, علی السماوات والارض والجبال, آسمانوں کے سامنے زمین اور پہاڑوں پر, فابین یحملنها, بس ان سب نے انکار کیا اس ذمہ داری کو اٹھانے سے, واشفقنا منها, اور وہ سب ڈر گئے اس سے, وحملها الانسان, لیکن اس ذمہ داری کو اٹھا لیا انسان نے. تو اب یہ اس میں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو یہاں بیان نہیں کیا کہ وہ ذمہ داری سے مراد کیا ہے, مفسرین نے کئی آراء بیان کی ہیں. ایک رائے یہ کہ حقائق عالم, دوسری رائے یہ کہ روح جو ہے وہ صرف انسان کو دی گئی, اسی طرح ایک رائے ہے کہ احکامات شریعت, اور اسی طرح بار خلافت, یہ مختلف لوگوں نے لکھا ہے. تو یہ ذمہ داری تھی جو اللہ نے آسمانوں کے سامنے پیش کی, زمین کے سامنے, پہاڑوں کے سامنے. اب یہ بڑی بڑی چیز ہے, لیکن یہ سب ڈر گئے سے اور سب نے انکار کر دیا, لیکن انسان نے جو ہے ذمہ داری کو اٹھا لیا. انہ کانا ظلوما جہولا, بے شک وہ بڑا ظالم اور بڑا جاہل ہے, نادان ہے. آگے اس کا انجام بھی بیان ہو رہا ہے. لیعذب اللہ المنافقین والمنافقات والمشرکین والمشرکات, تاکہ اب اللہ عذاب دے منافق مردوں منافقاتوں اور مشرق مردوں مشرقاتوں کو. ویتوب اللہ علی المؤمنین والمؤمنات, اور نظر کرم فرمائے مومن مردوں اور مومن عورتوں پر. وقال اللہ غفور الرحیم, اللہ تعالیٰ تو ہے ہی بہت بخشنے والا اور مسلسل رحم کرنے والا. تو آسما بار امانت نہ توانت کشید, پرائے پال بنا من دیوانہ بوت. تو بہرحال اللہ تعالیٰ جو ذمہ داری کو نبھانے کی توفیق عطا فرمائے. اگلی سورہ سورہ فاطر ہے, اس سورہ سبا ہے, اس کا جوڑا سورہ فاطر ہے, تو دونوں ایک جوڑی کی نسبت رکھتے ہیں. دونوں سورتوں کا آغاز الحمد للہ سے ہو رہا ہے, اور قرآن میں وقفے وقفے سے سورتوں کا آغاز الحمد سے ہے, جس میں ہم سورہ فاتحہ پڑھا ہے, پھر سورہ انعام, پھر سورہ کہف. اب یہ سورہ سبا اور سورہ فاطر ایک ساتھ جو ہے دونوں سورتوں کا آغاز جو ہے کلمہ ہم سے. اس میں ایمان بالآخرت کا ذکر ہو رہا ہے, اسی طرح ایمان آتے سلاسہ کا موضوع ہے. پھر جو ہے واقعات آ رہے ہیں, حضرت داؤد علیہ السلام کا مختصر ذکر ہے, حضرت سلیمان علیہ السلام, اور پھر قوم سبا کا واقعہ تفصیل سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, ابتدائی میں عظمت باری تعالیٰ کا بیان. الحمد للہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض, سب شکر اس اللہ کے لیے ہے کہ جس کا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں, ولہ الحمد فی الآخرہ, اور اسی کی کل تعریف ہوگی آخرت میں بھی. وہو الحکیم الخبیر, اور وہی اللہ کمال حکمت والا ہر چیز سے باخبر ہے. آگے تفسیر آ رہی ہے خبیر کی. یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منہا, اور وہ جانتا ہے جو داخل ہوتا ہے زمین میں اور جو نکلتا ہے زمین سے. اب داخل کیا ہوتا ہے زمین کے اندر, تو وہ آپ دیکھیں کہ بارش کے قطرے ہیں, بیج ہے, کیڑے مکوڑے ہیں, اور کیا داخل کیا جاتا ہے زمین, انسان کے جسم, موت کے بعد ہمارے جسم دفنا دیے جاتے ہیں. تو اللہ جانتا ہے زمین میں کہاں کیا چیز ہے, اور اسی طرح نکلتا کیا ہے زمین سے. تو جو پانی جاتا ہے وہ کہیں نہ کہیں سے نکل بھی رہا ہوتا ہے, یا تو کسی چشمے کی صورت میں, یا کسی نے کنواں کھود کر جو ہے وہ نکال لیا ہے, تو کون سی چیز نکل رہی ہے. اسی طرح جو کیڑے مکوڑے اندر جاتے ہیں وہ باہر نکل رہے ہیں, اسی طرح جو بیج گئے ہیں ان سے پودے باہر نکل رہے ہیں, اسی طرح ہمارے اجسام بھی قیامت کے دن جو ہے اس زمین سے باہر آئیں گے. تو اللہ جانتا ہے جو کچھ اس میں داخل ہوتا ہے, جو کچھ نکلتا ہے. وما ينزل من السماء وما يعرج فيها, اور وہ جانتا ہے جو کچھ آسمان سے اترتا ہے اور جو آسمان کی طرف چڑھتا ہے. تو اترتا کیا کیا ہے, پانی ہے, اولے ہیں, برف ہے, اس طرح کی چیزیں, شہاب, وہ بلکہ جو میٹروائز وغیرہ ہیں, کبھی کبھی یہ بھی زمین پر ہٹ کرتے ہیں, اور فرشتے اترتے ہیں, ٹھیک ہے, سورج کی روشنی ہے, یہ ساری چیزیں. تو جو جو چیزیں آ رہی ہیں وہ بھی اللہ کے علم ہے, کوئی چیز ایسی نہیں جو اللہ کے علم میں نہ ہو. اسی طرح آسمانوں پر چلتا کیا کیا, تو اس میں یہ بخارات ہیں, باپ ہے, اور اسی طرح فرشتے ہیں, اور ہمارے جو روحیں ہیں جب قبض ہوتی ہیں تو یہ بھی جو ہے جو نیک لوگوں کی روحیں ان کے بارے میں یہی عقیدہ ہے کہ ان کا کوئی مقام آسمانوں پر ہے. البتہ جو بڑے لوگ ہیں ان کی روحوں کے لیے آسمان نہیں کھولے جاتے ہیں, اور ایک رائے یہ کہ وہ تحت السرا جو زمین کا مرکز ہے یہاں پر ہی کوئی مقام ہے سجل سجیل وہاں پر وہ رکھی جاتی ہیں. تو فرمایا کہ وہ اللہ اس سب سے واقف ہے, وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ, اور وہ مسلسل رحم کرنے والا اور بہت بخشنے والا ہے. منکرین آخرت کا اعتراض اس کا جواب دیا جا رہا ہے, وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا, اور کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا, لَا تَأْتِينَ السَّاعَةُ, کہ نہیں آئے گی ہم پر قیامت, قُلْ بَلَا وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ, اے نبی کہہ دیجئے کیوں نہیں میرے رب کی قسم وہ تم پر ضرور آ کر رہے گی, عالم الغیب, اور رب کی قسم جو جاننے والا ہے غیب کا, لا يعذب عنه مثقال ذره في السماوات ولا في الارض, اور نہیں پوشیدہ رہ سکتا اس اللہ سے ایک ذرہ بھر بھی, نہ آسمانوں میں اور نہ زمین میں, ولا اصغر من ذلك ولا اکبر, اور نہ اس ذرے سے کوئی چھوٹی کوئی چیز ہے نہ اس سے بڑی کوئی چیز ہے جو اللہ کے علم میں نہ ہو, الا فی کتاب مبین, مگر یہ سب کچھ ایک واضح کتاب کے اندر درج ہے. حکمت بھی بیان ہو رہی ہے وقوع قیامت کی, لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات, تاکہ اللہ جزا دے ان لوگوں کو جو ایمان لائے جنہوں نے نیک اعمال کیے, اولئک لہم مغفرۃ ورزق کریم, انہی کے لیے ہے مغفرت اور بہت ہی عزت والی روزی, والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین, اب وہ لوگ جنہوں نے کوشش کی ہماری آیات کو غلط قرار دینے کی, ان کی تردید کی اور ہمیں عاجز کرنے کی, اولئک لہم عذاب من رجز علیم, ان کے لیے ہے عذاب جو ہے وہ سب دردناک, تو اللہ تعالیٰ اس برے انجام سے بچائے اور جو اچھا انجام ہے وہ سب ہم سب کو عطا فرمائے. آگے دلیل عقلی آ رہی ہے علماء اہل کتاب کی طرف سے, ویرا الذین اوتوا الکتاب, اور خیال کرتے وہ لوگ جن کو دیا گیا ہے, بلکہ ویرا الذین اوتوا العلم, اور خیال کرتے وہ لوگ جن کو دیا گیا علم, الذی انزل الیک من ربک, کہ جو کچھ نازل ہوا ہے آپ کی طرف آپ کے رب کی طرف سے, وہ الحق وہی برحق ہے, ویہدی الی صراط العزیز الحمید, اور وہ دکھاتا ہے وہ راہ جو زبردست اور تعریف کیے ہوئے اللہ کی ہے. تو کفار کا اعتراض پھر آ رہا ہے, وقال الذین کفروا, اور کہتے ہیں وہ لوگ جو کافر ہیں, هل ندلکم علی رجل ینبئکم, کیا ہم بتائیں تم کو وہ آدمی جو ہمیں خبر دیتا ہے, اذا مزقتم کل ممزق, کہ جب تم ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے جیسے ریزہ ریزہ کیا جاتا ہے, انکم لفی خلق جدید, تو تم ضرور دوبارہ جو ہے وہ تخلیق کیے جاؤ گے, افترا علی اللہ کذبا, کیا اس نے باندھا اللہ پر جھوٹ, ام بھی جنہ, یا وہ مجنون ہے دیوانہ ہے, ایک ایسی باتیں کر رہا ہے ایسا ممکن نہیں ہے, وہ اسے عقل کے عین خلاف سمجھتے تھے اور کہتے تھے ایسا ہو نہیں سکتا, اتنے سالہ سال گزر گئے کوئی مرا ہوا انسان زندہ ہو کر نہیں آیا, اور یہ کیسی یہ باتیں کرتا ہے, ہمارا تجربہ ہے کہ جو مر جاتا ہے مٹی مٹی ریزا ریزا ہو جاتا ہے, اب اس کا دوبارہ کھڑا ہو جانا یہ تو عقل سے بعید ہے. بل الذین لا یؤمنون بالآخرۃ, فرمایا بلکہ وہ لوگ جو یقین نہیں رکھتے آخرت پر, فی العذاب والضلال البعید, اور فرمایا کہ وہ عذاب اور دور کی گمراہی میں پڑے. اب جواب تھا تفصیلی آ رہا ہے, ایک طرح کا الزامی جواب تھا, افلم یروا الی ما بین ایدیہم وما خلفہم, اور کیا انہوں نے نہیں دیکھا اس کی طرف جو ان کے سامنے جو ان کے پیچھے ہے, من السماء والارض, آسمان اور زمین سے, ان نشا ینصف بهم الارض, ان نشا نقصف بهم الارض, اگر ہم چاہیں تو دھسا دیں انہیں زمین میں. ایک تو یہ کہ یہ دلیل آفاقی دی جا رہی ہے کہ انہوں نے اپنے چاروں طرف نہیں دیکھا, آسمان زمین کو دیکھیں کتنے بڑے بڑے معجزات ہیں, یہ کوئی کم چیز ہے جس اللہ نے اتنی بڑی کائنات بنا دی وہ تمہیں مرنے کے بعد زندہ نہیں کر سکتا, اور دوسرا کہا جا رہا ہے کہ اگر ہم چاہیں تو دھسا دیں ان کو زمین میں, اور نسقط علیہم کسفا من السماء, یا گرا دیں ان کا آسمان جو ہے وہ ٹکڑے کر کر, ان فی ذلک لآیۃ, بے شک اس میں اللہ کی قدرت کی نشانی ہے, لکل عبد منیب, ہر شخص کے لیے جو رجوع کرنے والا ہے. اب یہ عبد منیب کی مثال آ رہی ہے, اور اس میں پہلے حضرت داؤد علیہ السلام اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر, کہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والے لوگ کیسے ہوتے ہیں, انہیں کیا انعامات دیے جاتے ہیں. تو پہلے حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر, وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا, بے شک ہم نے دی تھی داؤد علیہ السلام کو اپنی طرف سے فضیلت, یا جبالو اببی معہو, اور ہم نے حکم دیا پہاڑوں کی تسبیح کرو ان کے ساتھ, وَالطَّيْر, اور اسی طرح پرندوں کو بھی یہی حکم دیا, وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ, اور ہم نے نرم کر دیا ان کے لیے لوہے کو, ہاتھوں سے وہ جو ہے لوہے سے جو زرے بنا لیتے تھے اور جو ہے مجھے زنجیریں بنا لیتے تھے کڑیاں بنانا, تو اللہ نے ان کے ہاتھوں میں اس دھات کو جو ہے وہ نرم کر دیا تھا. عمل سابقات کہ بنائے کامل کشادہ دینے, وقدر فسر اور اسی طرح اندازہ کرے کڑیوں کے جوڑنے کا اور یہ لوہے سے زنجیریں بنانا, وعملوا صالحا اور تم سب کے سب کرتے رہو نیک اعمال, انی بما تعملون بصیر اور بے شک جو کچھ تم کر رہے ہو میں اسے خوب دیکھ رہا ہوں. بخاری شریف کی روایت ہے, آپ اس آیت کا ذکر کر کے یعنی جو آیت ابھی ہم نے پڑھی ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھوں سے زیرے بناتے تھے, زنجیریں بناتے تھے, تو آپ نے اس کا ذکر کر کے کہا کہ کسی آدمی کے لیے اس سے بہتر کھانا کوئی نہیں جو اپنے ہاتھ سے محنت کر کر کھائے, اور داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ سے زیرہ بنا کر کھایا کرتے تھے. تو یہ ہاتھوں سے محنت کر کے جو اپنا رزق تلاش کرنا یہ پسندیدہ کام ہے. تو آگے جو ہے انعامات آ رہے ہیں, ولی سلیمان ریح اور ہم نے تابع کر دیا تھا سلیمان علیہ السلام کے لیے ہواؤں کو, غدوہا شہر کہ ان کا چلنا ہوتا تھا صبح کے وقت ایک ماہ کی مدت, ورواہا شہر اور اسی طرح وہ سفر کرنا ہوتا تھا ان کا شام میں بھی ایک ماہ کی دوری کا, یعنی یہ منٹوں میں وہ سفر کر لیتے تھے ہوا پر, جو پیدل اگر کرتے یا سواری پر کرتے تو مہینہ لگتا. وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ اور ہم نے بہا دیا تھا ان کے لیے پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ. وَمِنَ الْجِنِّ مَن يَعْمَلُ اور اسی طرح جنوں کو ان کے تابع کر دیا تھا جو کام کرتے تھے, بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ ان کے سامنے اپنے رب کے حکم سے, وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ عَن أَمْرِنَا اور پھر جو جاتا تھا ان میں سے ہمارے حکم بجا لانے سے یعنی جو پھر جاتا تھا, نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ تو ہم چکھاتے تھے اسے بھڑکتی ہوئی آگ کا مزہ. آگے مصنوعات کا ذکر آ رہا ہے, تو جو جنات حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے بناتے تھے, فرمایا یعملون لہ ما یشاء اور وہ جنات بناتے تھے ان کے لیے یعنی سلیمان علیہ السلام کے لیے جو کچھ وہ چاہتے تھے, من محاریبا و تماثیل یعنی قلعے بڑے بڑے اور منقش عمارتیں, وجفان کل جواب اور بڑے بڑے ہال جیسے لگن یہ بندن جو ہوتے ہیں, اور فرمایا وقدور الراسیات اور اسی طرح جمی رہنے والی دیگیں, اتنی بڑی بڑی دیگیں جو چولہے پر رکھی رہتی تھی ان سے ہٹانے ہی دوبر تھا, اور مفسرین لکھتے ہیں کہ ہزار ہزار لوگوں کا کھانا اس پہ بنتا تھا ایک دیگ میں, اتنی بڑی جو دیگ ہوتی تھی. اعملوا آل داؤد شکرا کرتے رہو اے آل داؤد ہمارا شکر, فرمایا وقلیل من عبادی الشکور اور تھوڑے ہی ہیں ہمارے بندوں میں شکر کرنے والے. آگے جنات غیر نہیں جانتے اس کا ایک واقعہ بیان کیا گیا, بنی اسرائیل نے حضرت داؤد علیہ السلام کے دور میں مطالبہ کیا کہ ہمارے لیے علیحدہ قبلہ ہونا چاہیے خانہ کعبہ کے علاوہ, چنانچہ اللہ نے اجازت دے دی اور انہوں نے جو ہے وہ قبلہ بنانا شروع کیا, اور حضرت داؤد علیہ السلام کا انتقال ہو گیا, پھر یہی کام جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے لیا, اور جنات جو ہے اس کی تعمیر میں لگے ہوئے تھے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بھی موت کا وقت آ گیا, تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ سے التجا کی کہ اگر میں مر گیا تو یہ کام چھوڑ دیں گے, تو اللہ نے انہیں ایک تدبیر بتائی کہ عصا لے لیں اور اس کے سہارے سے کھڑے ہو جائیں, اور اسی کیفیت میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی روح قبض کر لی گئی, اور جنات کو پتہ ہی نہیں کہ یہ جو ہے اب زندہ نہیں ہے, اب وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کھڑے ہوئے اور وہ لگے ہوئے کام میں اور مشقت اٹھا رہے ہیں, یہاں تک کہ پھر ان کے اس عصا کو دیمک لگ گئی اور اس نے اس عصا کو چاٹ لیا اور وہ عصا ٹوٹ کر گرا تو حضرت سلیمان علیہ السلام کا جسد مبارک زمین پر گرا, اس سے جنات کو پتا چلا کہ ہم خام کا اتنی محنت کرتے رہے تو کب کا انتقال ہو گیا, تو بعد مفسرین نے لکھا کہ ایک سال تک وہ عصا پر ان کا جسد مبارک جو ہے کھڑا رہا. تو اس کا ذکر آ رہا ہے, فلما قضینا علیہ الموت اور جب ہم نے فیصلہ کیا حضرت سلیمان علیہ السلام پر موت کا, ما دلہم علی موتہ تو نہیں پتا دیا ان جنوں کو ان کی موت کا, الا دابت الارض مگر زمین کے کیڑے نے یعنی دیمک نے, تاکلوا من ساعتہ اس نے کھا لیا ان کے عصا کو, فلما خر تبینت الجن اور جب ان کا جسم گرا تو جو ہے جنات کو پتہ چل گیا, اللہ کانوا یعلمون الغیب اور وہ کہنے لگے کہ کاش کہ ہم جانتے غیب کو, ما لبثوا فی العذاب المہین تو ہم پڑے نہیں رہتے ذلت کے عذاب میں, تو پہلے ہی ہمیں غیب پتا ہوتا تو ہم معلوم کر لیتے ہیں. بہت سارے لوگ جو ہے کہانت کر رہے ہوتے ہیں اور جنات کو جن کے قابو میں ہوتے ہیں ان سے غیب کی خبریں لوگوں کو بتا رہے ہوتے ہیں, لیکن یہ واقعہ بھی اس پر گواہ ہے کہ جنات کو بھی غیب کر نہیں ہوتا, انہیں نہیں پتا کہ کیا ہو رہا ہے.
ہاں موجودہ چیزوں کا پتہ ہوتا ہے اور ان کی جو ہے ایک رسائی بھی ہے, یہاں سے وہاں تک جلدی چلے جاتے آ جاتے, تو وہ بھی پتہ کر کے بھی بتا سکتے ہیں کہ وہاں وہ کون ہے کہاں کیا رکھا ہے, لیکن غیر دان نہیں ہے, انہیں کچھ نہیں پتا غیر کا. آگے پھر خواب سبا کا ذکر آ رہا ہے اور اس پر اللہ تعالیٰ کے دو انعامات تھے. ایک تو یہ کہ مشرق اور مغرب میں دو بڑے گھنے باغات تھے, اور پھر اس کا ایک پورا نظام انہوں نے بنایا ہوا تھا, اور یہ یمن کا آپ سمجھنے کے علاقہ تھا اور شہر مارب تھا, اس میں انہوں نے دریا کا رخ روک کر ایک بند بنایا تھا جو سد مارب کہلاتا ہے. 50 فٹ جو ہے وہ چوڑا تھا اور اسی طرح 50 جو ہے وہ بلکہ 150 گز جو ہے وہ اس کی لمبائی تھی, اور اس سے انہوں نے پورے دریا کو روکا ہوا تھا. اور اس کی ٹیکنالوجی ایسی تھی کہ اوپر سے نیچے 3 دروازے اس میں لگائے ہوئے تھے پانی کے لیول کے حساب سے, جب وہ پورے اوپر تک پانی اس میں بھر جاتا تھا بند میں تو اوپر کا دروازہ کھول دیتے تھے, کم پانی ہوتا تھا تو نیچے کے دروازے کھولتے تھے, اور یہ پھر پانی آ کر ایک بڑے تالاب میں گرتا تھا. وہاں سے پھر اریگیشن کا پورا نظام تھا ان کا, اور پورا ایک جال بچھا ہوا تھا ندیوں کا نالوں کا, اس میں سے پانی بہ کر ان باغوں کو سیراب کرتا تھا, اور سالہ سال سے یہ باغ انہیں پھل دے رہے تھے. یہاں کئی انبیاء آئے, وہ اپنی باغوں کو اللہ کی شکر کی تلقین کر کے گئے, لیکن پھر اس قوم نے جو ہے وہ اللہ کی ناشکری کی, اور اللہ نے اس کی سزا یہ دی کہ یہ وہ جو بند تھا وہ ٹوٹ گیا اور ایک سیلاب آ گیا اور ان کے باغ اور ان کے مکانات سب اس میں بہ گئے اور گر گئے, اور پھر وہ بس ایسا کچھ رہ گیا کہ چند جو ہے وہ جنگلی بیریاں اور پیلو اور جھاؤ کی بس جھاڑیاں رہ گئی, باقی وہ سارا جو باغات تھے ختم ہو گئے. اسی طرح دوسری نعمت ان کے پاس تجارتی معاملہ تھا کہ یمن سے شام تک کا یہ فلسطین تک کا سفر کرتے تھے, اور کچھ اللہ نے اس طرح کر دیا تھا کہ رستے میں جگہ جگہ جو ہے وہ کئی آبادیاں ہو گئی تھی, چھوٹے چھوٹے گاؤں تھے, اور یہ جب صبح نکلتے تو دوپہر تک کسی نہ کسی آبادی میں پہنچ جاتے تھے, وہاں ریسٹ بھی مل جاتا, کھانا پینا بھی ہو جاتا, پھر نکلتے رات سے پہلے پہلے انہیں ایک اور پڑاؤ مل جاتا. تو اس طرح مناسب جگہوں پر جو ہے آبادیاں ہونے سے انہیں بڑی سہولت تھی, لیکن انہوں نے ناشکری یہ کی کہ کہا کہ یہ تو ہمیں بھلا ہی نہیں آ رہا, کوئی ذرا لمبا چلنا پڑتا, بیچ میں کوئی آبادی نہیں آتی تو ذرا کچھ لطف ہوتا. تو بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے اللہ نعمت دے دے تو آخری بجائے شکر کرنے کے الٹی چیز مانگتے ہیں, تو ان لوگوں نے بھی یہی ناشکری کی, تو اللہ نے پھر جو ہے وہ ان کا یہ تجارتی معاملہ بھی ختم کر دیا, اور بیچ میں سے وہ آبادیاں ختم ہو گئی, ان کی تجارت جو ہے وہ سب جاتی رہی. تو بہرحال اس پوری کہانی میں جو اصل بات ہے وہ یہ کہ اللہ کا شکر کرنا چاہیے اس کی نعمتوں کا, اور آزمائش نہیں طلب کرنی چاہیے اللہ سے. پھر اس قوم سبا میں خاص بات یہ بھی ہے کہ یہ قحطانی عرب تھے, اور انہی کی نسل سے اوس اور خزرج تھے, تو ان کے آبا و اجداد یہ سبا قوم سبا کہلاتے ہیں. تو عرب جو ہے وہ تین طرح کے بیان ہوتے ہیں, عرب بائدہ یہ قوم عاد اور قوم ثمود کے عرب تھے, اور دوسرے عرب عاربہ یہ قحطانی عرب کہلاتے ہیں جن میں یہ یعنی قوم سبا کی اولادیں, انہی میں آگے جا کے اوس اور خزرج کے قبائل تھے, اور تیسرے عرب مستعربہ جن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام ہوئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. تو فرمایا اب یہ آپ دیکھیں کہ منیبین کے بعد غیر منیبین یعنی اللہ کے شکر گزار بندوں کا ذکر آیا, حضرت داؤد علیہ السلام, حضرت سلیمان علیہ السلام, اب اللہ کے ناشکر ناشکری کرنے والے بندوں کا ذکر آ رہا ہے قوم سبا. لقد کانا لسبعین فی مسکنہم آیا, اور بے شک تھا قوم سبا کے لیے ان کی بستی میں اللہ کی قدرت کا نشان, جنتان یمینی و شمال, دو انتہائی گھنے باغات دائیں اور بائیں, کلو من رزق ربکم, ان سے کہا جاتا تھا کہ کھاؤ اللہ کے رزق میں سے, وشکروا لہ اور شکر ادا کرو اس کا, بلدتن طیبتن و رب غفور, ایک تو شہر اتنا زبردست پاکیزہ اور دوسرا جو اللہ ہے وہ بہت معاف کرنے والا بخشش والا. اب انہوں نے کیا کیا, فاعرضوا, بس انہوں نے اس حکم کی سرتابی کی جو کہا گیا تھا شکر کرو اللہ کا لگنا شکری کی, فارسند علیہم سیل العرب, بس ہم نے بھیج دیا ان پر انتہائی سخت سیلاب, وبدلناہم بجنتیہم جنتین, اور ہم نے بدل دی ان کے دو شاندار باغوں کے بدلے دو ایسے باغ, زواتی اکل خمتوں و اصل, کہ جس میں سے جو ہے کچھ میوے دار درخت بھی پیلوں کے اور جھاؤ کے یعنی جو جنگلی جھاڑیاں ہیں وہ رہ گئیں, وشیم من صدرین قلیل, اور کچھ جنگلی بیریاں جو ہیں وہ رہ گئیں, ذالک جزیناہم بما کفروا, اور یہ سزا تھی جو ہم نے انہیں دی بسبب ان کے کفر کے, وہل نجازی الا کفور, اور نہیں بدلا دیا کرتے ہم ایسا مگر ناشکروں کو.
آگے دوسری نعمت کا بھی ذکر آ رہا ہے، وجعلنا بینہم و بین القرا، اور ہم نے بنا دی تھی ان کے یعنی وہ یمن کے رہنے والے تھے اور بستیوں کے درمیان، اللتی بارکنا فیہا، جن میں ہم نے برکت رکھی تھی، یعنی شام کی طرف اشارہ ہے، قرن ظاہرا، یعنی بالکل ظاہری رستے پر بہت ساری بستیاں، وقدرنا فیہا السیر، ہم نے مقرر کر دی تھی ان کے چلنے کی منزلیں، جیسے بات ہو رہی تھی کہ تجارتی سفر میں دوپہر اور شام کی منزلیں مقرر تھی، وقت کے اندر اندر ایک آبادی تک پہنچ جاتے جو ہے آرام تھا ان کے لیے، تو اب انہوں نے کیا کیا، ان کی ناشکری کا ذکر، فقالوا ربنا باعث بینا اسفارنا، وہ کہنے لگے ہمارے پروردگار فیصلہ کرتے ہمارے سفروں، وظلموا انفسهم، اور انہوں نے ظلم کیا اپنی آپ پر، فجعلناهم احادیث، پس ہم نے کر دیا انہیں افسانہ، وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ، اور ہم نے انہیں ریزہ ریزہ کر دیا جیسے کہ ریزہ ریزہ کیا جاتا ہے، اِنَّا فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ، بے شک اس میں بھی نشانیاں ہیں، لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ، ہر صبر کرنے والے اور شکر کرنے والے کے لیے، تو گویا انہوں نے خود جو ہے وہ اللہ کی نعمتوں کو جھٹلایا، کفران نعمت کیا، اس کا حال یہ ہوا کہ بالکل جو ہے وہ افسانہ بن کر رہ گئے، اور عرب میں ایک عرصے تک جو ہے یہ روایت رہی کہ جب کسی کک کی بربادی کا ذکر کرتے تھے تو یہ قوم سبا جو ہے یہ ضرب المثل بن گئی اللہ کی طرف سے بربادی کا، اور یہ فقرہ کہا جاتا تھا کہ تفرقوا ایدی سبا، کہ وہ ایسے برباد کر دیے گئے جیسے قوم سبا، تو یہ جو ہے ایسی یہ قوم برباد ہوئی، تو اللہ تعالیٰ شکر کی توفیق عطا فرمائے اور ناشکری سے ہم سب کو محفوظ کرائے، وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ اِبْلِيسُ ظَنَّهُ، اور فرمایا کہ یقیناً سچ کا دکھایا اس قوم سبا پر ابلیس نے اپنے گمان کو، اس کا گمان کیا تھا ان میں سے اکثر ناشکرے ہوں گے، فَتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، بس ان سب نے اس کی پیروی کی سوائے ایک گروہ کے ایمان لانے والوں میں سے، وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِنْ سُلْطَانٍ، اور نہیں تھا شیطان کا ان مومنین پر جو کچھ بھی زور، إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ، مگر تاکہ ہم معلوم کر لیں کہ کون یقین رکھتا ہے آخرت پر، ممن ہوا منہا فی شک، الگ اس سے جو اس کی یعنی آخرت کے بارے میں شک کرتے ہیں، وربک علی کل شیء حفیظ، اور آپ کا رب ہر چیز کا خوب حفاظت کرنے والا ہے، نگرانی کرنے والا ہے، آگے غیر اللہ کی لاچارگی کا بیان، قل ادعوا الذین زعمتم من دون اللہ، اے نبی ان سے کہیے پکارو نے جنہیں تم خیال کرتے ہو اللہ کے سوا معبود، لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض، ان کا تو یہ کہ وہ ایک ذرے کے بھی مالک نہیں ہے آسمانوں اور نہ زمین میں، وما لهم فیہما من شرک، اور نہیں ہے ان کا ان دونوں میں سے کسی میں بھی کوئی ساجہ، یعنی زمین اور آسمان میں ایک ذرے تک کے مالک نہیں ہیں، اور ان کی کوئی بھی شراکت نہیں ہے ان دونوں کے بنانے میں یا چلانے میں اللہ کے ساتھ، وما لهم منهم من ظہیر، اور نہیں ہے ان کا ان دونوں میں زمین و آسمان میں کوئی بھی مددگار، ولا تنفع الشفاعۃ عندہ، اور نہیں فائدہ دے گی سفارش اس اللہ کے جناب میں، الا لمن اذن له، مگر اسی کی جسے اللہ اذن دے گا، تو یہ بھی بات ہم پڑھ چکے کئی دفعہ قرآن میں آیا کہ یہ شفاعت جبریہ کا کوئی تصور نہیں ہے، جبرن کوئی اللہ کے سامنے کسی کی سفارش نہیں کر سکے جب تک کہ اللہ کا اذن نہ ہو، حتی اذا فزع عن قلوبهم، یہاں تک کہ جب جو ہے گھبراہٹ دور کر دی جائے گی ان کے دلوں کی، اب یہ عاجزی بیان ہو رہی ہے فرشتوں کی، قالوا ماذا قال ربكم، تو وہ کہیں گے کہ کیا فرمایا تمہارے رب نے، قالوا الحق، اور دوسرے فرشتے کہیں گے کہ حق حق فرمایا ہے اللہ نے، وهو العلی الکبیر، اور وہ اللہ عالی شان والا اور سب سے بڑا، آگے توحید کے لیے اپنی دلائل آ رہے ہیں اور طریقہ تبلیغ جو ہے وہ بیان کیا جا رہا ہے، اور آپ دیکھیں گے جو بھی طریقہ بتایا جاتا ہے تبلیغ کا اس کا آغاز قل سے ہو رہا ہے، قل من یرزقکم من السماوات والارض، اے نبی ان سے پوچھے کہ کون رزق دیتا ہے تمہیں آسمانوں اور زمین میں، قل اللہ، اور آپ ہی کہہ دیجئے کہ اللہ ہی ہے، وانا او ایاکم، اور بے شک ہم یا تم، لعلی ہدن او فی ضلال مبین، ہدایت پر ہیں یا پھر صحیح گمراہ ہیں، تو کوئی ایک ہم میں ہدایت پر ہے، یا تو وہ کہتے یعنی یا تو ایک اللہ رازق ہے، یا اگر تم کہتے ہو تمہارے معبود رازق ہے، تو ان میں سے کسی ایک کی بات نہیں چاہیے، تو وہ جو ہے بہرحال آگے پتا چل جائے گا کون سچائی پر ہے، آگے فرمایا قل، اے نبی کہہ دیجئے، لا تسالون عما اجرمنا، کہ نہ تم پوچھے جاؤ کہ اس کی نسبت جو ہم نے جرم کیا، ولا نسأل عما تعملون،
اور نہ ہم سے پوچھا جائے گا ان اعمال کے بارے میں جو تم کرتے ہیں.
یعنی ہر ایک کو اپنے اپنی باز پرس خود کرنی ہوگی اور کسی سے کسی دوسرے کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، ہر ایک اپنے اعمال کا خود ذمہ دار. آگے مضمون آ رہا ہے کہ اللہ فیصلہ کر دے گا. کل یجمعوا بیننا ربنا، اے نبی کہہ دیجئے جمع کر دے گا ہم سب کو ہمارا رب. ثم یفتح بیننا بالحق،
پھر وہ فیصلہ کر دے گا ہمارے درمیان حق کے ساتھ.
وہ الفتاح العلیم، اور وہ سب سے بڑا فیصلہ کرنے والا ہے اور خوب جاننے والا ہے. آگے شرک کی مذمت. قل ارونی، اے نبی ان سے کہیے ذرا مجھے دکھاؤ، الذین الحقتم به شرکا، کہ جن کو تم نے ملا دیا ہے اس اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا کر. کلا، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، بل هو اللہ العزیز الحکیم،
بلکہ وہ تو بس اللہ ہی ہے اور وہی زبردست ہے اور کمال حکمت والا ہے.
آگے توحید کے بعد رسالت کا بیان، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت جو پوری عالمگیر رسالت تمام انسانوں کی طرف، اس کا ذکر. وما ارسلناک الا کافۃً للناس بشیراً ونذیراً، اور نہیں بھیجا ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو مگر تمام انسانوں کی طرف خوشخبری دینے والا بنا کر اور خبردار کر دینے والا بنا کر. ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن ان میں سے اکثر لوگ آپ کی اس اعلیٰ شان کو نہیں جانتے. آگے ایک سوال، اس کا جواب آخرت کے حوالے سے. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور وہ کہتے ہیں کہ کب پورا ہوگا یہ وعدہ اگر مسلمانوں تم سچے ہو. قُلْ لَكُمْ مِيعَادُ يَوْمٍ، کہہ دیجئے کہ تمہارے لیے وعدہ ہے اس دن کا. لَا يَسْتَأْخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، کہ نہ تو تم پیچھے رہ سکو گے اسے گھڑی اور نہ ہی اس سے آگے بڑھ سکو گے. یعنی وہ ایک مقررہ وقت ہے اور وہ قیامت آ جائے گی، اور جو ہے نہ ایک لمحہ پہلے ہے نہ ایک لمحہ بعد. اب دوبارہ مضمون جو ہے گمراہ لوگوں کو لیڈر بنانا، ان کا انجام بیان ہو رہا ہے. وقال الذین کفروا، اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، لن نؤمن بهذا القرآن، اب یہ قرآن کے حوالے سے بھی ایک اعتراض جس کا جواب کیا، ہم ہرگز نہیں ایمان لائیں گے اس قرآن پر. ولا بالذی بین یدی، اور نہ اس کتاب پر جو اس سے پہلے سے موجود ہے، یعنی اللہ کی کتابوں پر ایمان ہی نہیں لائیں گے. ولو ترى اذ الظالمون موقوفون عند ربهم، کاش کہ آپ دیکھیں جب یہ ظالم کھڑے کیے جائیں گے اپنے رب کے حضور میں. یرجو بعضهم الى بعض الخوف، اور رد کر رہا ہوگا ان میں سے ایک دوسرے کی بات کو. اور یقول الذین استضعفوا، اب یہ دنیا دار لیڈروں کا بیان جو ہے اس کا تفصیلی ان کا آپس میں مکالمہ آ رہا ہے، تو کہیں گے وہ لوگ جو کمزور سمجھے جاتے تھے، للذین استکبروا، ان لوگوں سے جو تکبر کیا کرتے تھے، بڑے بڑے لیڈر تھے، لولا انتم لکنا مومنین، اب یہ کمزور لوگ اپنے لیڈروں سے کہیں گے اگر تم نہیں ہوتے تو ہم مومن ہوتے. قال الذین استکبروا، تو کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے تکبر کیا تھا، بڑے بڑے لیڈر بنے پھرتے تھے، للذین استضعفوا، ان لوگوں سے جو کمزور سمجھے جاتے تھے، انہم صددناکم عن الہدى، کہ ہم نے روکا تھا تمہیں ہدایت سے، بعد اذ جاءکم، اس کے بعد کہ وہ ہدایت آ گئی تھی تمہارے پاس، بل کنتم مجرمین، بلکہ تم خود ہی مجرم تھے. اب یہ جو ہے اس پر جرا کریں گے ان کی پیروی کرنے والے. وقال الذین استضعفوا للذین استکبروا، اس پر کہیں گے وہ لوگ جو کمزور سمجھے جاتے تھے ان سے جو تکبر کرتے تھے، بل مکر اللیل والنہار، بلکہ تمہاری چال بازیاں مکر تھا دن اور رات کا، استعمروننا ان نکفر باللہ، جبکہ تم حکم دیتے تھے ہمیں کہ ہم انکار کر دیں اللہ کا، کفر کریں اللہ کے ساتھ، ونجعل له اندادا، اور ٹھہرائے اس کے لیے شریک، واسد الندامہ، اب دونوں کی کیفیت کیا ہوگی، اب وہ چھپائیں گے ندامت کو، لمبا رہا العذاب، جبکہ وہ دیکھیں گے عذاب کو، وجعلنا الاغلال فی اعناق الذین کفروا، اور ہم ڈال دیں گے تو آپ گردنوں میں ان لوگوں کے جنہوں نے کفر کیا، ہل یجزون الا ما کانوا یعملون، اور کیا انہیں بدلہ ملے گا مگر اسی کا جو انہوں نے کیا ہوگا. تو گویا دونوں ہی وہاں عذاب میں ہوں گے. توق ان زنجیروں کو کہتے ہیں جو گردن میں مجرمین کی پہنائی جاتی ہے. آگے خوشحال لوگ جو ہے وہ انکار میں پہل کرتے ہیں، یہ حقیقت بیان ہو رہی ہے. وما ارسلنا فی قرية من نذیر، اور نہیں بھیجا ہم نے کسی بستی میں کوئی ڈرانے والا یعنی نبی یا رسول، الا قال مترفوها، مگر کہا اس سے خوشحال لوگوں نے، انا بما ارسلتم به کافرون، کہ بے شک جو تمہیں دے کر بھیجا گیا ہے ہم اس کا انکار کرتے ہیں، ہم اس کا کفر کرتے ہیں. اچھا بھائی انکار کیا ہے؟ وقالو نحنو اکثر اموالا و اولادا، اب وہ کہتے ہیں ہم تم سے بڑھ کر ہیں مال میں اور اولاد میں، تم کیسے نبی بن کر آ گئے، تمہارے پاس تو دولت ہی نہیں، ہم تم سے زیادہ دولت مند ہیں، ہمارے پاس تم سے زیادہ مال اولاد ہے، تو جو ہے تم کہتے ہم نہیں مانتے تمہیں، وما نحنو بمعذبین، اور ہمیں کوئی عذاب نہیں دیا جائے گا، جو ان کا کہنا تھا، اور یہ خبط ہے جو ہر مالدار کے دماغ میں پیدا ہو جاتا ہے کہ میں میری میں کوئی مال پاتا ہے جو اللہ نے مجھے نوازا ہے، اس پر جواب دیا جا رہا ہے، قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اے نبی کہہ دیجئے میرا رب ہی وسیع کرتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو، اور جسے چاہتا ہے نفع کھلا دیتا ہے، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن لوگوں میں سے اکثر جو ہے یہ بات نہیں جانتے، تو بہرحال یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ ذریعہ یہ امتحان ہے، جسے اللہ نے زیادہ دیا ہے وہ شکر کا امتحان ہے، جسے کم دیا ہے وہ صبر کا امتحان ہے، اور آخرت کے لحاظ سے دیکھا جائے تو وہ امتحان آسان ہے جو کم نعمتیں دے کر اللہ دے گا، جسے اللہ نے زیادہ دیا اس کا امتحان بھی سخت ہے، تو مال و اولاد اللہ کی رضا کی علامت نہیں ہے بلکہ یہ امتحان کا ایک طریقہ ہے، فرمایا وما اموالکم ولا اولادکم، اور نہ تمہاری مالی اور نہ ہی تمہاری اولادیں، بلتی تقربکم عندنا زلفا، وہ نہیں ہے کہ وہ قریب کریں تمہیں ہمارے قربت کے اعتبار سے، الا من آمنا وعمل صالحا، مگر جو ایمان لایا اور جس نے اعمال کیے نہیں، فاولئک لهم جزاء الضعف، بس وہی لوگ ہیں جن کے لیے بدلہ دگنا، بما عملوا وهم فی الغرفات عاملون، یعنی ان اعمال کا جو انہوں نے کیے، اور پھر وہی لوگ ہوں گے جو بالا خانوں میں انتہائی عمل سے ہوں گے، تو مال اور اولاد نہیں اللہ دیکھ رہا بلکہ ایمان اور اعمال دیکھ رہا ہے، انجام بیان ہو رہا ہے اللہ کی آیات کا انکار کرنے کا، والذین یسعون فی آیاتنا معاجزین، اور جو لوگ کوشش کرتے رہتے ہیں ہماری آیتوں کو جھٹلانے کی اور ہمیں عاجز کرنے کی، اولئک فی العذاب محضرون، وہی لوگ عذاب میں حاضر کیے جائیں گے، مومنین کو ترغیب دلائی جا رہی ہے، قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء من عبادی، اے نبی کہہ دیجئے بے شک میرا نبی کشادہ کرتا ہے رزق کو جس کے لیے وہ چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے، ویقدر لہ، اور جس کے لیے چاہتا ہے نفع تلا دیتا ہے، وما انفقتم من شیء، اور تم خرچ نہیں کرتے کوئی چیز، فہو یخلفو، مگر وہ اس کا عوض دیتا ہے، وہو خیر الرازقین، اور وہ بہترین رزق دینے والا، اس میں ترغیب دلائی جا رہی ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، صحابہ کا یہی معاملہ تھا، جو چیز انہیں بہت محبوب ہوتی تھی وہ اللہ کے نام میں خرچ کر دیتے تھے، یعنی وہ ہمیشہ کے لیے بچ جائیں گے، آگے اللہ کا فرشتوں سے استفسار ہے، وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور جس دن وہ اللہ جمع کرے گا ان سب کو، ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهَٰؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ، تو وہ اللہ فرمائے گا فرشتوں سے کیا یہی ہے جو تمہاری عبادت کیا کرتے تھے، قَالُوا سُبْحَانَكَ أَنْتَ وَلِيُّنَا مِنْ دُونِهِمْ، فرشتے کہیں گے اللہ آپ پاک ہیں اور جو ہے آپ ہی ہمارے دوست ہیں، نہ کہ یہ مشرک اگر ہم پر ظلم کر رہے ہیں، انہوں نے ہمیں آپ کی بیٹیاں قرار دے دیا جس میں ہمارا کوئی قصور نہیں ہے، بلکانو یعبدون الجن، بلکہ وہ فرشتے کہیں گے بلکہ یہ تو عبادت کرتے تھے پوجا کرتے تھے جن کی، اور جن سے مراد یہاں جو ہے وہ شیطان ہے، جو شیطان لعین کی اسی کے اکسانے پر اللہ کے ساتھ شرک کرتے تھے، بت بناتے تھے، اکثر بہم مومنون، اور ان مشرکوں میں سے اکثر انہی پر ایمان لائے ہیں، تو فالیوم لا یملک، پس آج نہیں ہے جو ہے کوئی مالک، بعضکم لبعض نفع ولا ضرر، تم میں سے کوئی کسی دوسرے کے لیے نہ فائدے کا نہ نقصان سے بچانے کا، ونقول للذین ظلموا، اور ہم کہیں گے یعنی اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ان سے جنہوں نے ظلم کیا یعنی مشرکوں سے، ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون، اب چکھو اس آگ کا مزہ جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے، تو النار بھی جہنم کا ایک نام بھی ہے، تو صرف آگ ہی نہیں بلکہ جہنم میں اور بھی طرح طرح کے عذاب ہوں گے، اللہ ہم سب کو جو ہے ان سے محفوظ فرمائے، آگے منکرین قرآن کے اعتراضات جو ہے بیان ہو رہے ہیں، تقریباً تین اعتراضات ہیں اور اس کے اسباب بھی بیان ہو رہے ہیں کہ یہ اعتراضات کیوں کر رہے ہیں، وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اور جب پڑھی جاتی ہے ان مشرکوں پر ہماری واضح آیات، پہلا اعتراض، قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا رَجُلٌ، تو وہ کہتے ہیں مشرکین کہ یہ نہیں ہے مگر ایک آدمی، یعنی یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں تو ایک انسان ہے ایک آدمی ہے، يُرِيدُ أَن يَصُدَّكُمْ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُكُمْ، اور جو چاہتا ہے کہ تمہیں روک دے ان سے جن کی پوجا کیا کرتے تھے تمہارے آبا و اجداد، اور نمبر دو وقالوا ما هذا الا افكم مفترى، اور وہ کہتے ہیں یہ قرآن نہیں ہے مگر جھوٹ گڑا ہوا. اور نمبر تین وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم، اور کہتے ہیں مشرک جو کافر ہیں حق بات کو جب وہ آتی ہے ان کے پاس، ان ہذا الا سحر مبین، کہ یہ نہیں ہے مگر واضح جادو. تو یعنی یہ کہنا رسول کا انکار کرنا کہ یہ تو ایک عام آدمی ہے معاذ اللہ، قرآن کا انکار کرنا یہ گھڑی ہوئی من گھڑت بات ہے، اور مزید یہ کہ یہ جادو ہے. تو فرمایا جا رہا ہے وما آتیناہم من کتب یدرسونہا، اور نہیں دی ہم نے مشرکوں کو کوئی کتاب کے وہ اسے پڑھتے ہوں. وما ارسلنا الیہم قبلک من نذیر، وجہ یہ کہ نہ ان کے پاس پہلے کوئی کتاب آئی اے نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے ان کے پاس کوئی ڈرانے والا ہے، تو انہیں یہ پتہ ہی نہیں ہے کتاب کیا ہوتی ہے رسول کیا ہوتا ہے. آگے درس عبرت بھی ہے وکذب الذین من قبلہم، اور جھٹلایا ان لوگوں نے بھی جو ان سے پہلے تھے. وما بلغوا معشارا، اور یہ لوگ یعنی یہ مکے والے یہ تو ان کے دسویں حصے کو بھی نہیں پہنچے، ان سے بہت بڑی بڑی طاقتور قومیں انہوں نے اپنے رسولوں کو جھٹلایا اور انہیں سب کو اللہ نے برباد کر دیا. تو یہ کیا چیز ہے یعنی ان میں تو ان کا دسواں حصے کو بھی یہ نہیں پہنچے. ما آتیناہم، یعنی اس میں سے جو ہم نے سابقہ قوموں کو دے رکھا تھا. فکذبوا رسلی، بس ان سابقہ قوموں نے بھی جھٹلایا ہمارے رسولوں کو. فکیف کان نکیر، تو کیسی تھی ہماری جو ہے ناراضگی. تو وہاں پڑھا ہے کئی قوموں کا حال کہ ان پر اللہ کی کس طرح کے عذاب ہے، وہ سب کے سب عذابوں میں جو ہے تباہ و برباد کر دیے گئے، تو اللہ کی گرفت بہت شدید ہوتی. اب آخری رکوع میں پانچ پل آ رہے ہیں، پلوں سے ہمیں خاص دلچسپی ہے، تو وہ بہرحال آپ کی دلچسپی کے لیے پانچ پل. تو پہلے میں طریقہ تبدیل بیان ہو رہا ہے، اور نبی کے بارے میں جو ان کے اشکالات تھے اشکال تھا اس کا رد کیا جا رہا ہے. قل، اے نبی کہہ دیجئے، انما اعظکم بواحدہ، کہ میں تم کو نصیحت کرتا ہوں بس ایک بات کی. ان تقوموا للہ مثنا وفرادا، کہ تم کھڑے ہو جاؤ اللہ کے لیے دو دو اور ایک ایک. ثم تتفکروا، پھر ذرا غور کرو اس بات پر. ما بصاحبکم من جنہ، کہ نہیں ہے تمہارے یہ ساتھی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی مجنون. ذرا غور کرو عقل لگاؤ، مجنون آدمی کیسا ہوتا ہے، اس کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا، اس کی بات چیت، اس کی لوگوں سے معاملات، اس کی زندگی وہ کیسی ہوتی. تم ہمارے رسول کو مجنون کہہ رہے ہو، مجنون دیکھا ہے تم نے، کمپیئر کرو. اتنے اعلیٰ اخلاق، سیرت و کردار، اتنے عمدہ طور طریقے، اتنی عمدہ جو ہے معاملات کرنے والا، اسے تو مجنون کہہ رہے ہو. یہ رد کیا جا رہا ہے کہ ذرا غور کرو، کھڑے ہو دیکھو. ان ہوا اللہ نذیر لکو، نہیں وہ ہے مگر یہ خبردار کرنے والے تمہارے لیے. بینا یدی عذاب شدید، جو پہلے ایک عذاب سے یعنی آنے والے عذاب سے جو ہے وہ تو وارن کرنے تمہیں ہے. دوسرا قول آ رہا ہے تو میں کل ما سالتکم من اجر فہو لکم، میں نے ان سے کہی اگر میں نے تم سے اس پر کوئی اجرت مانگی ہے تو وہ تم ہی رکھ لو، تمہاری ہوئی ہو، مجھے نہیں چاہیے. ان اجریا اللہ علی اللہ، اور میرا ضلع تو اللہ کے ذمے ہے. وہ اعلیٰ کل شہین شہید، اب اللہ ہر چیز پر خود گواہ ہے، وہ جانتا ہے کہ کون کیا کر رہا ہے. تو پہلی بات یہ کہی گئی کہ یہ نبی مجنون نہیں ہے، وہ منظر ہے، وہ ڈرانے والے ہیں. اور دوسری بات کہی جا رہی ہے وہ تم سے اس دعوت و تبلیغ پر کوئی پیسے نہیں چاہتے، ان کی یہ دعوت و تبلیغ کا کام بے لوس ہے. تیسری بات آ رہی ہے قل ان ربی یقذف بالحق، کہہ دیجئے کہ بے شک میرا رب ہی جو ہے وہ القا کرتا ہے حق. اللہ الغیوب، اور وہ خوب جاننے والا ہے غیب کا. تو اللہ کا دین ہی سچا ہے، یہ جو باتیں بتائی جا رہی ہیں وہ حق باتیں. چوتھی بات قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد، اے نبی کہہ دیجئے کہ آ گیا حق، اور نہ پہلی بار پیدا کرتے ہیں جھوٹے معبود، اور نہ ہی دوبارہ اس کا اعادہ کر سکتے ہیں. نہ پہلی بار انہوں نے کسی کو پیدا کیا ہے، نہ ہی یہ مرنے کے بعد دوبارہ کسی کو اٹھا کرنے کھڑا کرنے پر قادر ہیں. تو گویا یہ قرآن جو ہے یہی حق ہے. اور پانچواں قول آ رہا ہے قل ان زللت، اے نبی کہہ دیجئے کہ اگر میں غلط راستے پر ہوں بالفرض فإنما أضل على نفسي، تو پھر اس گمراہی کا وبال بھی مجھے پر ہے. وإن اهتديت، اور اگر میں ہدایت پر ہوں. فبما يوحي إلي ربي، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہی آتی میری طرف میرے رب کی طرف سے. تو میں پانچویں بات یہ کہی جا رہی ہے جسے تم جادو کہہ رہے ہو اور جسے تم من گھڑت کلام کہہ رہے ہو، یہ اصل میں وہی ہے جو اللہ کی طرف میری طرف بھیجی جاتی ہے. اور میں سیدھے راستے پر ہوں. اِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ, اور بے شک وہ سب کو سنتا اور قریب ہی ہے. انجام بیان ہو رہا ہے پہلے کافرین کا. وَلَوْ تَرَى اِذْ فَزِعُوا فَلَا فَوْتَ, فرمایا کاش آپ دیکھیں جبکہ وہ گھبرائے ہوئے ہوں گے بس وہ نہیں بچ سکیں گے اللہ سے. وَأُخِذُوا مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ, اور وہ پکڑے جائیں گے قریب کے مقام سے. وَقَالُوا آمَنَّا بِهِ, اس وقت وہ کہیں گے ہم ایمان لائے اس پر, یعنی قرآن ہو رسول ہو اللہ ہو, جب گرفت ہوگی تو کہیں گے ہم ایمان لائے. وَأَنَّ لَهُمُ التَّنَاوُشُ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ, اور کہاں میسر ہوگا انہیں حاصل کرنا یعنی اس ایمان کا جو ہے وہ دور کے مکان سے. تو تناوش کہتے ہیں ہاتھ سے کسی چیز کو اٹھا لینا. تو کہا جا رہا ہے آخرت میں کہاں ان کے لیے ممکن ہوگا کہ دنیا میں جو ایمان مطلوب تھا وہ اسے وہاں پر اختیار کر سکے. تو یعنی اب کوئی فائدہ نہیں ہے, تو دیکھ لیا تم نے, تمہارے سامنے سے رب کے پردے ہو گئے, اب تو بڑے سے بڑا کافر بھی ایمان نہیں رہے گا. آگے سبب ہلاکت بیان ہو رہی ہے. وقت کفروا بہ من قبل, حالانکہ وہ انکار کر چکے تھے اس کا, اللہ کا, قرآن کا اور جو ہے رسول کا اس سے پہلے. وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ, اور جو ہے وہ اندازے کرتے تھے بن دیکھے. مِن مَكَانٍ بَعِيدٍ, ایک دور کے مکان سے, یعنی وہ کہتے تھے کہ معاذ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جادوگر ہیں, شاعر ہیں, کاہن ہیں, اور جو ہے وہ آخرت کا انکار کرتے تھے, تو وہیں سے بیٹھے بیٹھے وہ غور نہیں کرتے تھے. ایسے کافروں کا انجام کیا ہوگا. وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ, اور آڑ کر دی جائے گی ان کے اور ان کے خواہشات کے درمیان. کما فعل بأشیائهم من قبل, جیسا کہ سلوک کیا گیا ان کے ہم خیال لوگوں کے ساتھ ان سے پہلے, جیسے باقی مشرکین کے ساتھ معاملات ہوئے. ان کی خواہش تو یہ تھی کہ آخرت میں ان کے یہ جنہوں نے شرک شریک ٹھہرایا تھا ان کے من گھڑت خدا وہ انہیں بچا لے جائیں گے, تو وہ خواہش پوری نہیں ہو سکی گی ان کی. انہم کانوا فی شک کے مری, اب بے شک وہ تھے حیرت انگیز شک میں پڑے ہوئے حق کے بارے میں. تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان عطا فرمائے اور کامل ایمان عطا فرمائے, ایسا ایمان کہ جو اعمال پر بھی اثر انداز ہونے والا ہے. ان شاء اللہ چار رکعت تراویح پڑھیں.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إله ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق. فإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. ما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما. إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما. لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن. واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمهلكون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاملونك فيها إلا قليلا. ملعونين أينما تقفوا خذوا وقتلوا تقتيلا. سنة الله في الذين خلوا من قبل ولو تجد لسنة الله تبديلا. يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند عند الله فما يدريك لعل الساعة تكون قريبا إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأولون السبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب وانعمهم لعنا كبيرا يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم فمن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين يحملها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى ربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين يجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجز أليم ويرى الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربهم فيؤمنوا به ويرى الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم فإن الله والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجز أليم ويرى الذين أوتوا العلم الذي أوتي إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط عزيز حميد وقال الذين كفروا أن ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد أفترى على الله كذبا أم به جنة بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد فلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء إن في ذلك لآية لكل عبد منيب ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد أن اعمل سابغات وقدم في السوق واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير ولسليمان الريح غدوها شهر وغواهما شهر وأزلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نزغه من عذاب السعير يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وفضول الراسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته فلما قضى تبينت الجن أنهم كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العلم وبدلناهم بجنتين جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم مما كفروا فهل نجازي إلا الكفور وجعلنا بينهم وبينهم قرى نسيبا وأتنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمين فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا ولموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور ولقد صدق عليهم إبليس أنه فاتبعوه إنا فريقا من المؤمنين فما كان له عليهم من سلطان إنا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله وإنا أو إياكم على هدى أو في ضلال مبين قل لا تسألون عما أجرمنا ولا تسألوا عما تعملون قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم قل أروني الذين ألحقتم به شركاء كلا بل هو الله العزيز الحكيم وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون فقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكروا الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعله أندادا وسبقوا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون فما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا لما أرسلتم به كافرون وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فهنالك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون والذين يسعون في آياتنا معاذبين أولئك لهم عذاب من رجز أليم والذين يسعون في آياتنا معاذين أولئك في العذاب محضرون قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء نأتي وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم فقالوا ما هذا إلا إفك مفترى فقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشى وما آتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان نكير قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى فرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت فأضلوا من مكان قريب فقالوا آمنا به فأنى لهم التناوش من مكان بعيد وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد وحين بينهم فبين ما يشتهون كما فعل بأشيائهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله
تايم ساڑھے کیا رہے تھے आज के दरमियान मशीन कराने कह रहा है मुझे छोटी छोटी सूट 11:30 पर करनी हो जाएगी
हमारे
الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول کریم اما بعد سورہ فاتح اور یہ اس میں کثرت کے ساتھ اللہ کی صفت قدرت کا بیان ہے پوری سورت کا موضوع دیکھیں تو نفی شرک اعتقادی ابتدائی 3 آیات میں صفات باری تعالی بیان ہو رہے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلی آیت میں کمال تخلیق باری تعالی فرمایا الحمدللہ کل شکر کل تعریف اللہ کے لیے ہے فاطر السماوات والارض پیدا کرنے والا آسمانوں اور زمین کا جاعل الملائکۃ رسولا اور بنانے والا فرشتوں کو رسول اولی اجنحۃ مثنا وثلاثا ورباع اور پروں والے دو دو تین تین اور چار چار تو اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ فرشتے اللہ کی نورانی مخلوق ہیں ان کے بارے میں یہ ہے کہ اللہ کے کلمہ کن سے پیدا ہوئے اور یہ عالم عبا سے تعلق رکھتے ہیں ان کے پیدا ہونے میں کوئی دیر نہیں لگتی ایسا نہیں کہ ایک بیبی فرشتہ ہو پھر وہ آہستہ آہستہ بڑا ہو جوان ہو ایسا نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کن فرماتے ہیں بڑا فرشتہ بالکل اپنی پوری طاقت اور صلاحیتوں کے ساتھ وہاں موجود ہوتا ہے اور ان میں کوئی نر مادہ نہیں ہے
اور یہ اللہ کے حکم بجا لاتے ہیں، کبھی بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے. تو یہ نورانی مخلوق کا ذکر، اور اس آیت سے پتہ چل رہا ہے کہ انہیں اللہ نے پر بھی دیے ہیں، دو دو، تین تین اور چار چار. بخاری شریف کی روایت ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ایک دفعہ جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصلی حالت میں دیکھا، ان کے 600 پر تھے اور مشرق اور مغرب کی پوری فضا ان کے پروں سے بھری ہوئی. تو بہرحال یہ اللہ کی مخلوق ہے، یہ ہمارے بھی متشابہات میں سے، ہم حقیقت نہیں جان سکتے فرشتوں کی، لیکن جو قرآن و سنت سے ہمیں بتایا گیا ہے بس وہی ہمارے سامنے. تو فرمایا یزید من خلقی ما یشاء، اور زیادہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ خلقت کے اعتبار سے جو چاہتا ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، اور بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. اب کمال عطا باری تعالیٰ، ما یفتح اللہ للناس من رحمہ، اور کھول دیتا اللہ لوگوں کے لیے اپنی رحمت سے، فلا ممسک لہا، تو کوئی اسے روکنے والا نہیں، وما یمسک، اور جو وہ بند کر دے، فلا مرسل لہ من بعدہ، تو کوئی اسے دلانے والا نہیں ہے اس کے بعد، وہو العزیز الحکیم، اور وہ اللہ زبردست ہے، کمال حکمت والا ہے. بخاری شریف میں روایت موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر فرض نماز کے بعد یہ دعا پڑھا کرتے تھے کہ اللہ مان لا مانع لما آتے، کہ اللہ کوئی اسے روکنے والا نہیں جو آپ ادا کریں، اور ولا موتیا لما منات، اور کوئی اسے دلانے والا نہیں ہے جو آپ منع کر دیں، اور ولا ینفع الجدی من کل جد، اور کسی بزرگی والے کی بزرگی اور شان و شوکت کو آپ کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی. تو آگے تذکیر بیان ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ کے احسانات کے حوالے سے. یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے لوگوں یاد کرو اللہ کے احسان جو اس نے کیے تم پر. هل من خالق غیر اللہ، کیا کوئی خالق ہے سوائے اللہ کے. یرزقکم من السماء والارض، جو رزق دیتا ہے تمہیں آسمان اور زمین سے. آسمان سے رزق سے کیا مراد ہے؟ بارش، اور وہ ذریعہ بن جاتی ہے زمین سے اناج کے اگنے کا. لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے. فانا تؤفکون، بس تم کہاں سے بہتے جاتے ہو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی. ویکذبوک فقد کذبت رسل من قبلک، اور اگر وہ جھٹلاتے آپ کو تو جھٹلائے گئے بہت سے رسول جو آپ سے پہلے تھے. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اللہ کی طرف تمام معاملات جو ہے وہ تمام امور لوٹائے جاتے ہیں. آگے جو ہے زندگی کے دھوکے کا بیان، اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ قرآن کی جو تعلیمات ہیں ان کا خلاصہ چند آیات میں آ رہا ہے. یا ایھا الناس، اے انسانوں، ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے. وہ وعدہ کیا ہے؟ کہ دنیا عارضی ہے، اصل زندگی آخرت کی. یہاں جو اعمال کریں گے اسی کا نتیجہ آخرت میں نکلے گا. یہاں ایمان اور نیک اعمال کر کر جائیں گے تو آخرت کی زندگی بہت خیر و خوبی اور برکتوں اور نعمتوں اور اللہ کی نعمتوں والی ہوگی، لیکن یہاں اگر ایمان سے دور ہے اور برے اعمال کر کر پہنچے تو آخرت میں عذاب ہے. تو فرمایا ان وعد اللہ حق، اور بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے. فلا تغرنکم الحیات الدنیا، دیکھو تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے دنیا کی زندگی. ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے اللہ کے بارے میں بہت بڑا دھوکے باز. دنیا کی زندگی کا دھوکہ کہ اسی دنیا کو حقیقت سمجھنے لگا، اور بہت بڑے دھوکے باز کا دھوکہ کہ ہم گناہ پہ گناہ کرتے جاتے ہیں اور شیطان ہمیں وہی دلاتا ہے کہ بس تمہارا تو بیڑا پار ہے، تم سے بڑھ کر نیک کوئی نہیں. تو اسیا سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، پر تو نے دل آزودہ ہمارا نہ کیا. ہم نے تو جہنم کی بہت کی تدبیر، پر تیری رحمت نے گوارا نہ کیا. شور تو بڑے شیر بڑے زوردار ہے، اور آدمی کا دل ہوتا ہے واہ بھی کیا بات ہے، لیکن حقیقت اس کے برخلاف ہے. یعنی یہ جیسے اعمال کریں گے ویسے ہی وہاں انجام ہوگا. یہ نہیں کہ ہم تو گناہ پر گناہ کرتے گئے، اللہ کی رحمت نے جو ہے گوارا ہی نہیں کیا، ہم تو اس لائق تھے کہ جنت میں جاتے. تو یہ جو فلسفے ہیں اس طرح کی، یہ شیطان جو ہے وہ دھوکہ دے رہا ہوتا ہے. اللہ کی دونوں صفات سامنے ہونی چاہیے، رحمت اور مغفرت والی بھی، لیکن ساتھ ہی کہ وہ ذوالانتقام ہے، بدلہ دینے والا، اور شدید العذاب ہے، بہت شدید عذاب دینے والا، وہ بھی سامنے رہنا چاہیے. آگے شیطان کی دشمنی کا بیان. ان شیطان لکم عدو، بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے. فاتخذوه عدوا، بس تم بھی تو اسے دشمن سمجھو. تو انسانوں کا اکثر کا مسئلہ ہے کہ شیطان کی طرف سے غفلت. آدمی الزام کسی کو اپنے جیسے انسانوں کو دے رہا ہوتا ہے، اور یہ بھول جاتا ہے کہ یہ پیچھے جو ہے وہ اصل میں شیطان کا ہاتھ ہے، اور یہ سب سے بڑا دشمن ہے. احادیث میں آتا ہے کہ شیطان کا منہ انسان کے دل پر رکھا رہتا ہے، اور جب انسان اللہ کی یاد سے غافل ہوتا ہے تو اس میں وسوسے ڈالتا رہتا ہے. آپ نے فرمایا شیطان تمہارے جسم میں ایسے گردش کرتا ہے جیسے خون, تو اس سے بچنا چاہیے. ایک واقعے پر آپ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کا واعظ بیان فرمایا اور کہا کہ حضرت یحییٰ لوگوں کو واعظ کہتے ہیں کہ لوگوں تمہارا ایک بدترین دشمن ہے جو تیزی سے تمہارے طاقتوں میں, اور وہ تمہیں برباد اور ہلاک کرنے کے در پر ہے. اگر بچنا چاہتے ہو تو ایک محفوظ پناہ گاہ کا سہارا لے لو. اور آپ نے فرمایا کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام فرماتے تھے محفوظ پناہ گاہ کیا ہے؟ وہ اللہ کا ذکر. تو جو اللہ کا ذکر کرتا ہے وہ شیطان کے جیسے دشمن سے بھی محفوظ ہو جاتا ہے, ورنہ شیطان جو ہے اسے جو ہے شکار کر دیتا ہے. وہ تو تلا ہی ہوا ہے کہ ہمیں برباد کرنے میں اور ناکام کرنے. انما یدعو حزبہ, فرمایا کہ بے شک وہ شیطان پکارتا ہے اپنی جماعت کو, لیکونوا من اصحاب السعیر, تاکہ وہ سب ہو جائیں جہنم والے. جو بھی اس کی پکار پر لبیک کہے گا وہ بھی شیطان کے ساتھ ہی جہنم واصل ہوگا, سوائے اس کے کہ اللہ اسے توبہ کی توفیق دے دے. الذین کفروا لهم عذاب شدید, بے شک جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے شدید عذاب. والذین آمنوا وعملوا الصالحات, اور جو لوگ ایمان لائے انہوں نے نیک اعمال کیے, لهم مغفرۃ واجر کبیر, انہیں کے لیے مغفرت اور بہت بڑا اجر. تو ایمان اور نیک اعمال, آپ دیکھ رہے ہیں دو دو چیزیں ساتھ ہیں. صرف ایمان بھی کافی نہیں ہے, صرف نیک اعمال بھی کافی نہیں. ایمان بھی ہونا چاہیے اور نیک اعمال بھی ہونا چاہیے. آگے قانون ہدایت اور گمراہی بیان ہو رہا ہے. افمئی زلینا لہو سو عملی, کیا وہ شخص کی جس کے لیے مزین کہہ دیا گیا اس کے برے اعمال کو, فرآہ حسنا, اب انہیں دیکھتا ہے اچھا کرتا برا ہے اور اسے لگ ایسا رہا کہ میں اچھے اعمال کروں, تو فإن اللہ یذل من یشاء, تو بے شک اللہ گمراہ کر دیتا ہے جسے چاہے, ویہدی من یشاء, اور وہ ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے. تو یہ ہم سمجھ چکے ہیں کہ اکثر بیشتر ایک کمپوننٹ بیان ہو رہا ہوتا ہے, اور کم مقامات ہیں جہاں دونوں کمپوننٹ ایک ساتھ ہیں. جیسے سورہ صف میں آتا ہے فلما ذابوا عذاب اللہ قلوبهم, جب وہ ٹیڑے ہوئے تو اللہ نے ان کے دلوں کو بھی ٹیڑا کر دیا. تو آدمی اپنے ارادے سے طے کرتا ہے کہ وہ اللہ کی فرما بداری کرے گا یا نہ فرمائے. جو وہ طے کر لیتا ہے اللہ پھر ویسے ہی موقع دے دیتا ہے. تو جب آدمی گمراہی کو پسند کر لیتا ہے ہدایت پر, تو اللہ بھی گمراہی کا دروازہ کھول دیتا ہے, اور جو ہدایت کو پسند کرتا ہے تو اللہ زبردستی اسے گمراہ نہیں کرتا. آگے تسلی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے, فلا تذهب نفسك عليهم حسرات, بس آپ ہلاک نہ کر دیں اپنی جان کو ان پر افسوس کے مارے, ان اللہ علیم بما يصنعون, اور بے شک اللہ خوب جانتا ہے جو وہ کر رہے ہیں. دلیل عقلی آ رہی ہے آخرت کے حوالے سے, واللہ الذی ارسل الرياح, او اللہ یہ جو بھیجتا ہے ہوائیں, فتصير صحابا, اور وہ پھر اٹھا لاتی ہیں بادلوں کو, فسقناه الى بلد ميت, اور پھر وہ لے جاتی ہیں ان بادلوں کو ایک مردہ بستی تک, فاحيينا به الارض بعد موتها, پھر ہم زندہ کر دیتے ہیں اس بنجر مردہ زمین کو اس کی موت کے بعد, كذلك النشور, فرمایا کہ اسی طرح دوبارہ اٹھایا جانا ہے. جس طرح وہ مردہ زمین بنجر زمین پہ بارش برستی اور سبزہ اگ جاتا, وہ لہلاتی بھی جیتی جاگتی زمین بن جاتی, اسی طرح قیامت کے دن تمہیں بھی اللہ تعالیٰ اس زمین سے برآمد کر دے گا اور زندہ کر دے گا. آگے آ رہا ہے عزت کسے ملتی ہے, من کان یرید العزت, اور جو کوئی چاہتا ہے عزت, تو فرمایا فللہ العزت جميعا, تو پھر عزت تو سب کی سب اللہ کے لیے, الیہ یصدع الکلم الطیب, اور اسی کی طرف چلتی ہیں تمام پاکیزہ باتیں, والعمل الصالح یرفعه, اور عمل صالح اسے اوپر چڑھاتا ہے. تو ایمان ہو کلمہ طیبہ, ویسے بھی ایمان والا ہم جس میں توحید اور رسالت کو جمع کر کے ہم بھی کہتے ہیں کلمہ طیبہ, تو اچھی بات اللہ پسند کرتا ہے, اور پھر اس کے پیچھے اچھا عمل بھی ہو تو وہ اس اچھی بات کو اوپر لے جاتا ہے. تو فرمایا والذین یمکرون السیئات, اور وہ لوگ جو تدبیریں کرتے ہیں بری, لہم عذاب شدید, ان کے لیے ہے بہت شدید عذاب, ومکروا اولئک ہوا یبور, اور ان کی بری تدبیریں ہی برباد ہونے والی. تو یہ انجام مجرمین تھا. آگے کمال باری تعالی کی مثالیں آ رہی ہیں, اس میں سے پہلی انسان کی تخلیق, واللہ خلقکم من تراب, اور فرمایا اللہ نے تمہیں بھی پیدا کیا مٹی سے, ثم من نطفہ, پھر اس کے بعد نطفے سے, ثم جعلکم ازواجا, پھر اس نے برات دی تمہارے لیے جوڑے مرد اور عورت, وما تحملوا من انثى ولا تضعوا الا بعلمه, اور نہیں حملہ ہوتی کوئی مادہ اور نہ وہ جنتی ہے مگر اس کے علم میں ہوتا ہے, وما يعمر من معمر,
اور نہیں وہ کوئی عمر دیا جاتا کوئی بڑی عمر والا، ولا ينقص من عمره، اور نہیں کمی کی جاتی اس کی عمر سے، الا فی کتاب، مگر یہ سب کچھ ایک کتاب میں پہلے سے لکھا ہے. ان ذالک علی اللہ یسیر، اور اللہ پر یہ بات بہت آسان ہے. اب وہ روایت پڑھ چکے مسلم شریف کی کہ اس کائنات بنانے سے 50,000 سال پہلے اللہ نے تقدیر لکھ دی، قلم اٹھائے جا چکے اور صحیفے خشک ہو چکے، تو جو کچھ ہونا ہے کوئی نیا اللہ کے لیے نہیں ہے. کوئی حادثہ، ہم کہتے ہیں حادثوں سے کسی نئی بات آدمی کو پتہ نہیں ہوتا، اچانک رونما ہو جاتی ہے، لیکن کوئی چیز اللہ کے لیے حادثہ نہیں. اللہ کے علم قدیم میں ایک ایک بات موجود ہے کہ کیا کچھ ہونا ہے. آگے سمندری نعمتوں کا بیان. وما یستوی البحران، اور برابر نہیں ہے دو سمندر، ھذا عذاب فرات، یہ میٹھا پیاس بجھانے والا، سائغ شرابہ، اور بہت خوشگوار ہے اس کا پینا، وھذا ملح نجاج، اور دوسرا جو ہے وہ کھاری اور کڑوا، ومن کل تاکلون لحما طریا، اور ان دونوں طرح کے پانیوں سے تم حاصل کرتے ہو بالکل تازہ گوشت، اب چاہے وہ دریائی پانی ہو میٹھا اس سے بھی مچھلیاں ملتی، اور چاہے بالکل کڑوا نمکین پانی سمندر کا ہو وہاں سے بھی سی فوڈ حاصل ہوتا ہے، اور یہ گوشت جو ہے تازہ گوشت مچھلی کا حاصل ہوتا ہے. اس میں میگا پروٹین کہا جاتا ہے، یعنی جتنی پروٹین کی فارمز ہے اس میں سب سے بہترین پروٹین جو ہے وہ مچھلی کا ہوتا ہے. بس تخرجون اہلیا، اور تم نکالتے ہو ان سے جو ہے وہ موتی اور یاقوت، تل بسونا، یعنی یہ زیور تم نکالتے ہو جو تم پہنتے ہو. وتر الفلکا فیہ مواخر، اور تم دیکھتے ہو جہازوں کو جو اس میں گویا سمندر کو پھاڑتے ہوئے چلتے ہیں، لتبتغوا من فضلہ، تاکہ تم تلاش کرو اس اللہ کے فضل میں سے، یہ روزگار کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے سمندر، ولعلکم تشکرون، اور تاکہ تم اس کا شکر ادا کرو. آگے آفاقی نعمتوں کا بیان. پہلے سمندری نعمتیں، ہم آسمانی نعمتیں. یعرج اللیل فی النہار، وہ داخل کرتا ہے رات کو دن میں، ویعرج النہار فی اللیل، اور وہ داخل کرتا ہے دن کو رات میں. تو رات اور دن جو ہے وہ ایک دوسرے کے اوپر داخل ہوتے رہتے ہیں، کبھی دن بڑھتے رہتے ہیں اور رات کی جگہ لیتے رہتے ہیں، کبھی راتیں بڑی ہوتی رہتی ہیں اور دن کی جگہ لیتی رہتی ہیں. تو فرمایا وسخر الشمس والقمر، اس نے مسخر کر دیا ہے سورج اور چاند کو، کل یجری لاجل مسمی، اور ہر ایک چل رہا ہے ایک مقررہ وقت تک. ذالکم اللہ ربکم لہ الملک، اور یہی ہے تم اللہ تمہارا رب، اور اسی کے لیے ہے بادشاہی. والذی تدعون من دونی، اور وہ ہستیاں جنہیں تم پکارتے ہو اللہ کے سوا، ما یملکون من قطمیر، وہ تو گٹھلی کے چھلکے تک کی مالک نہیں ہے. قطمیر کہتے ہیں کھجور کی گٹھلی کے اوپر آپ ناخون سے رگڑیں گے گٹھلی کو، تو اس میں سے باریک سا پردہ تھا چپکا ہوا تھا اس میں. تو کہا کہ سب چیزوں کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے، اور اللہ کے علاوہ جو ہے وہ تو اس قطمیر کے بھی مالک نہیں ہے، گٹھلی کا جو چھلکا ہے اس کے بھی مالک نہیں. آگے غیر اللہ کی بے بسی اور لاچارگی مزید واضح کی جا رہی ہے. ان تدعوہم، اگر تم انہیں پکارو گے، لا یسمعوا دعاءکم، تو وہ نہیں سن سکتے تمہاری پکار کو. ولو سمعوا ما استجابوا لکم، اور اگر وہ سن بھی لیں تو وہ تمہیں تمہاری پکار کا جواب نہیں دے سکتے. ویوم القیامت یکفرون بشرککم، اور قیامت کے دن وہ انکار کر دیں گے تمہارے شرک کا، تم نے انہیں خدا بنایا وہ الٹا تمہارے دشمن ہوں گے اور تمہارے اس کام کا انکار کریں گے. ولا ينبئک مثل خبیر، اور نہیں بتائے گا تمہیں کوئی اس خدا خبیر کی طرح. حقیقت انسان، یا یوحل انسان، فرمایا کہ اے لوگوں، انتم الفقراء الى اللہ، تم محتاج ہو اللہ کی طرف، واللہ هو الغنی الحمید، اور اللہ ہی بے نیاز ہے آپ سے، آپ تعریف کیا ہے. تمام انسان اللہ کے محتاج ہیں، تمام مخلوق اللہ کی محتاج ہے. اب اللہ کے غنا کی مثال بیان ہو رہی ہے. اچھا یذھبکم ویاتی بخلق جدید، اگر وہ اللہ چاہے تو تم سب کو لے جائے اور تمہاری جگہ کوئی نئی مخلوق پیدا کر دے. وما ذالک علی اللہ بعزیز، اور یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. آگے آخرت کا ذکر. ولا تذروا وازرۃ وزر اخرى، اور نہیں اٹھائے گا کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ. وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَى حِمْلِهَا، اور اگر وہ بلائے بھی کوئی بوجھ اٹھانے والا اپنے بوجھ اٹھانے کے لیے، لا يحمل منه شيء، تو اٹھایا نہیں جائے گا اس کے بوجھ میں سے کچھ بھی. وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى، خواہ وہ کوئی برابر داری کیوں نہ ہو، رشتے داری کیوں نہ ہو. إِنَّمَا تُنذِرُ الَّذِينَ، بے شک آپ ڈراتے ہو انہیں لوگوں کو، يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ، جو ڈرتے رہتے ہیں اپنے رب سے بن دیکھے. وَأَقَامُ الصَّلَاةَ جو نماز قائم کرتے ہیں، وَمَن تَزَكَّى فَإِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ اور جو کوئی پاکیزگی اختیار کرتا ہے تو وہ پاکیزگی اختیار کرتا ہے اپنے ہی لیے، وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ اور اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے، کوئی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، ہر ایک کو اپنا بوجھ خود اٹھانا ہے، گویا اپنے اعمال کی فکر کرنی چاہیے۔ موحد ایک اللہ کو ماننے والا اور مشرک اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرنے والا، ان دونوں برابر نہیں ہے۔ فرمایا وما یتبع الاعمى والبصیر اور برابر نہیں ہے اندھا اور دیکھنے والا، تو اندھا جسے کچھ نظر نہیں آ رہا اور دیکھنے والا جو سب کچھ نظر آ رہا ہے، دونوں میں بہت فرق ہے۔ اسی طرح موحد اور مشرک میں بھی بہت فرق ہے۔ ولا الظلمات ولا النور اور نہ ہی برابر اندھیرے اور روشنی، تو جو مشرکین ہے وہ اندھیرے میں اور جو موحد ہے وہ گویا روشنی میں۔ ولا الظلال ولا الحرور اور برابر نہیں ہے سایہ اور نہ ہی دھوپ۔ وما یستوی الاحیاء ولا الاموات اور برابر نہیں ہے زندے اور مردے۔ ان اللہ یسمع من یشاء اور اللہ سناتا ہے جسے چاہے۔ وما انت بمسمع من فی القبور اور اے نبی آپ نہیں سنانے والے ان کو جو خبروں میں، تو اللہ ہی توفیق دے تو آدمی ہدایت کی بات سنتا ہے، اللہ ہی کی توفیق سے ایمان اور نیک اعمال کی توفیق ہوتی ہے، تو اللہ سے یہ توفیق مانگنی چاہیے۔ تو یہاں کئی اعتبارات سے فرق کر دیا گیا، گویا اللہ مشرکین کو کہا جا رہا ہے وہ اندھے ہیں اور موحد کو کہا جا رہا ہے وہ گویا ایسا جیسے دیکھنے والا۔ اسی طرح شرک سے کی مثال دی جا رہی ہے اندھیروں سے، اور توحید کی مثال ہے نور سے، اور اسی طرح سایہ اور دھوپ کی مثال، اور اسی طرح زندہ اور مردوں کی مثال۔ تو بہرحال اس میں سے جو اچھی مثال ہے اللہ ہمیں اس کے مزدار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان انت الا نذیر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی، آپ نہیں ہیں مگر خبردار کرنے والے۔ ان ارسلناک بالحق اور بے شک ہم نے آپ کو بھیجا ہے برحق دین کے ساتھ، بشیرا و نذیرا خوشخبری دینے والا بنا کر اور خبردار کر دینے والا بنا کر۔ اصل میں رسالت کی حقیقت یہی ہے، رسولوں کے ذمے منوانا نہیں ہے کہ ان لوگوں کو منوائے کہ کیا سچ ہے، ان کے ذمے پہنچانا ہے، انہوں نے پہنچا دیا تو ان کا کام پورا ہو گیا، قوم مانتی نہیں مانتی وہ خود اپنے کی ذمہ دار ہے۔ وَإِن مِّن أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ اور نہیں گزری کوئی امت مگر گزر چکا ان میں خبردار کرنے والا۔ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ نبی کے لیے تسلی، اے نبی اگر وہ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو وہ جھٹلا چکے ہیں اس سے پہلے جو ہے جو ان سے پہلے ہوئے۔ جاءتهم رسلهم بالبينات آئے تھے ان کے پاس جو ہے وہ ان کے رسول واضح دلائل کے ساتھ، وبالزبور وبالکتاب المنیر اور صحیفوں اور روشن کتاب کے ساتھ۔ ثم اخذت الذين كفروا پھر ہم نے پکڑ لیا ان کو جنہوں نے کفر کیا، فکیف کان نکیر پس کیسی تھی ہماری پکڑ۔ تو یہ گویا یہ بیان ہو رہا ہے کہ یہ آپ ہی کو نہیں جھٹلا رہے، پہلے بھی یہ نافرمان قومیں اپنے انبیاء کو جھٹلاتے ہیں۔ آگے آفاقی نعمتوں کا بیان آ رہا ہے، تقریباً 6 نعمتیں جو ہیں آفاق کے حوالے سے گنائی جا رہی ہیں۔ الم ترى ان الله انزل من السماء ماء، کیا نہیں دیکھا تم نے کہ اللہ ہی نازل کرتا ہے آسمان سے پانی۔ نمبر 2 فاخرجنا به ثمرات پھر ہم نکالتے ہیں اس کے ذریعے سے پھل، مختلف الوان ہوا کہ مختلف ہوتے ہیں ان کے رنگ، اپنی راجے کے تربوز اوپر سے ہرا ہے اندر سے لال ہے، اور جو ہے خربوزہ دیکھیں تو اوپر سے پیلا اندر سے سفید ہے، وہی خربوزہ اندر سے نارنجی بھی ہے، کتنے رنگ برنگی اللہ نے اور ذائقے ذائقے کے یہ پھل دے دی۔ وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ اور فرمایا کہ پہاڑوں میں بھی حصے ہیں، بَيْضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا یعنی سفید اور سرخ اور مختلف رنگوں کے، اب تو ہر شیڈ ملتا ہے، آپ ماربل دیکھیں پہاڑ سے کٹ کر وہ پتھر آتا ہے اور کیا شیڈ نہیں ہے اس میں، گولڈن بھی اور بلیک بھی اور یلو بھی اور براؤن بھی، اور کون سا رنگ ہے جو پتھروں میں نہیں اللہ نے بنا دیا۔ تو فرمایا وغرابی بسود اور اسی طرح بالکل کالے سیاہ بھی پہاڑ ہیں۔ ومن الناس والدواب والانعام مختلف الالوان کذلک اسی طرح انسان جانور چوپائے بھی مختلف رنگوں کو ہوتے ہیں، اسی طرح انسانوں میں بھی شیڈ ہے، بالکل وائٹ اب بالکل بلیک، اور ان کے درمیان کے جتنے شیڈ آپ دیکھ لیں، سادہ بھی ہے اور گندمی رنگ بھی ہے اور تھوڑا سا سرخی مائل رنگ بھی ہے، تو کتنے اللہ نے جو ہے وہ رنگ انسانوں میں، اور اسی طرح چوپایوں میں بھی بہت ہے، بالکل لال رنگ کی گائے بھی ملے گی اور سفید بھی ملے گی اور کالی بھی ملے گی اور گولڈن بھی ملے گی۔ تو یہ اللہ کا کمال ہے، اس نے انواع اقسام کی جو ہے بنا دی مخلوقات۔ آگے ایک حقیقت بیان ہو رہی ہے، انما یخشى اللہ من عباده العلماء، اور یقیناً اللہ سے ڈرتے تو اس کے بندوں میں سے وہی ہیں جو علم رکھتے ہیں.
تو اصل میں جو پہچان رکھتا ہے اللہ کی، اسی کے دل میں پھر اللہ کی خشیت ہوتی ہے. راس الحکمت مخافت اللہ، بحبی شریف کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حکمت کی چوٹی اللہ کا خوف ہے. تو یہ اللہ کا خوف بہت اونچی شے ہے، یہ آتا ہے اللہ کی معرفت سے اور علم سے.
تو فرمایا ان اللہ عزیز الغفور، اور بے شک اللہ جو ہے بہت چپر، بہت زبردست اور بہت معاف کرنے والا. اب اللہ سے ڈرنے والوں کے اوصاف آ رہے ہیں. ان الذین یتلون کتاب اللہ، بے شک وہ لوگ جو پڑھتے ہیں اللہ کی کتاب. نمبر دو، واقام الصلاۃ، اور قائم کرتے نماز. نمبر تین، وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانیہ، اور خرچ کرتے ہیں اس میں سے جو ہم نے انہیں دیا ہے، سب کر بھی اور اعلانیہ بھی. یرجون تجارہ، وہی امیدوار ہیں ایسی تجارت کے، لن تبور، جس میں کوئی خسارہ نہیں. تو حالانکہ یہ ہم اپنے لیے کر رہے ہیں، لیکن اللہ نے اسے تجارت قرار دیا، اور ایسی تجارت جس میں کسی خسارے کا کوئی شائبہ نہیں. تو ایسے لوگوں کا انجام کیا ہے؟ وَيُوَفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ، اور اللہ پورا پورا دے گا انہیں ان کا اجر. وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِ، اور مزید دے گا زیادہ اپنے فضل سے. اِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ، بے شک وہ بہت بخشنے والا اور قبول کرنے والا. شکر کر، اور جب بندوں کے لیے آتا ہے تو اللہ کی نعمتوں پر احسان مندی کا اظہار مطلب ہوتا ہے، اور جب اللہ کے لیے شکر کا لفظ آتا ہے تو بندوں کے اعمال کو قبول کرنا مراد ہوتا ہے، کہ ہمارے ٹوٹے پھوٹے جو بھی اعمال ہیں تو اللہ انہیں بھی بہت قبول کرنے والا ہے. تو بخاری شریف کی روایت ہے کہ اب یہ اعمال کی قبولیت کے حوالے سے اور حوصلہ افزا بات ہے، ایک موقع پر آپ نے ایک فاحشہ عورت کا ذکر فرمایا کہ اب فاحشہ عورت جسم فروشی کرتی بہت بڑے گناہوں میں سے، تو اس نے ایک پیاسے کتے کو دیکھا جو پیاس کی شدت کی وجہ سے گیلی زمین چاٹ رہا. تو اس نے جو ہے اپنا چمڑے والا موزہ لے کر اور کنویں سے پانی نکال کر اسے پلا دیا. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ نے اس عمل کی وجہ سے اسے بخش دیا. تو یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، میں اور آپ تھوڑی اللہ کو پکڑ سکتے ہیں کہ آپ نے جو ہے اس عمل پر، لیکن اس سے ایک امید دلائی جا رہی ہے کہ عمل چاہے چھوٹا بھی ہو لیکن کر گزرو، کچھ پتا نہیں کہ وہی عمل نجات کا باعث بن جائے. تو اللہ قبول کرنے والا ہے ٹوٹے پھوٹے عمل. غلطی یہ ہوتی ہے کہ ٹوٹے پھوٹے عمل پر ہی بھروسہ کر لیا جائے اور پھر جو ہے وہ گناہ پر گناہ کیے جائیں، یہ غلط طرز عمل. باقی یہ کہ اپنے جو بھی موقع مل جائے اسے ضائع نہ کیا جائے. اسی طرح آپ نے اسی روایت میں بات بیان کی کہ راستے سے کاٹے والی ٹہنی ہٹانے پر اللہ نے ایک شخص کی بخشش کر دی، بظاہر بہت چھوٹا سا عمل، اب کاٹے دار چاک پڑی ہوئی ہے اسے اٹھا کر کنارے پر کر دیا بس، لیکن اللہ کو جو ہے رحم آیا، اللہ نے اسے اسی پر بخش دیا. تو آگے صداقت قرآن کا ذکر. وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ، اور جو وحی کی ہم نے نبی آپ کی طرف کتاب یعنی قرآن میں سے، هُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ، وہی برحق ہے، تصدیق کرنے والی ان کتابوں کی جو اس سے پہلے ہو چکی. اِنَّ اللَّهَ بِعِبَادِهِ لَخَبِيرٌ بَصِيرٌ، اور بے شک اللہ اپنے بندوں سے خوب باخبر ہے اور خوب دیکھنے والا. تاکہ جو ہے وہ اللہ کی کتاب کیا آپ کہیں اس کی جو ذمہ داری اٹھانے والوں کا بیان آ رہا ہے، یا میں اسے کہتا ہوں خدام القرآن کا بیان. تو ثم اورثنا الکتاب، پھر ہم نے وارث کیا کتاب کا یعنی قرآن کا. الذین اصطفینا من عبادنا، ان لوگوں کو جنہیں ہم نے چن لیا اپنے بندوں میں سے. تو یہ اب خدام القرآن کے اوصاف کیا ہونے چاہیے؟ فمنہم ظالم لنفسہ، تو اب یہ وہ ہیں ان میں سے وہ بھی ہیں جو ظلم کرتا ہے اپنے آپ پر. یہ تین قسم کے خدام قرآن آ رہے ہیں، ایک وہ کہ قرآن کی ذمہ داری بھی اٹھا رہا ہے اور بڑے بڑے گناہ بھی کر رہا ہے، تو دوسرے وہ ومنہم مقتصد، اور بعض ان میں سے وہ ہیں جو میانہ رو ہیں، یعنی بڑے گناہوں سے بچتے ہیں لیکن چھوٹے چھوٹے گناہ کا موقع نہیں چھوڑتے. اور نمبر تین، ومنہم سابقون بالخیرات، اور ان میں سے وہ بھی ہیں جو سبقت کرنے والے ہیں نیکیوں میں، یہ بڑے گناہوں اور دیگر گناہوں سے بچتے ہیں اور نیکیوں میں آگے بڑھتے ہیں باذن اللہ، اللہ کے حکم سے. ذالک هو الفضل الکبیر، اور یہی ہے بہت بڑا فضل. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے اس کی مصداق بنائے. وہ لوگ جو سابقون بالخیرات ہیں، نیکیوں میں سبقت کرنے والے اور گناہوں سے بچنے والے. اب بشارت اخروی آ رہی ہے برائے خدام القرآن. جنات عدنی یدخلونہا، اور ہمیشہ رہنے والے باغات جن میں وہ داخل کیے جائیں گے. يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا, اب پہنائے جائیں گے انہیں وہاں پر سونے اور موتیوں کے کنگن, وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ, اور ان کا لباس ہوگا ان جنتوں میں ریشم کا. تو بخاری شریف کی روایت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سونے چاندی میں نہ کھاؤ اور ریشم کا لباس اور لباس کا لباس نہ پہنو. اور آپ نے کہا ہے کہ یہ یعنی کفار کے لیے یہ دنیا میں اور تمہارے لیے یہ آخرت میں. تو دنیا میں مردوں کے لیے منع ہے ریشم پہننا یا سونا چاندی پہننا, لیکن آخرت میں جو ہے جنت کی نعمتوں میں انہیں گنایا گیا, البتہ خواتین کے لیے جائز ہے. آگے اظہار تشکر, وقال الحمد للہ الذی اذهب عنا الحزن, اب وہ کہیں گے وہاں جنتوں میں کہ کل شکر اس اللہ کے لیے جس نے دور کر دیا ہم سے رنج و غم. انا ربنا لغفور شکور, اور بے شک ہمارا رب تو بہت بخشنے والا اور قبول کرنے والا ہے. الذی اہل لنا دار المقامہ, اور جس نے اتارا ہمیں اس رہنے کے مقام میں, یعنی اس رب کا شکر جس نے ہمیں جنت عطا فرمائی, من فضلی اپنے فضل سے, لا یمسنا فیہا نصب, اور نہیں پہنچے گی انہیں وہاں کوئی تکلیف, ولا یمسنا فیہا لغو, اور نہیں پہنچے گی انہیں وہاں کوئی کسی قسم کی تھکان. آگے منکرین کا انجام یا متکبرین کا انجام, والذین کفروا لهم نار جہنم, اب وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا ان کا معاملہ ہوگا یعنی ان کے لیے جہنم کی آگ ہوگی, لا یغزا علیہم فیموتو, نہ تو وہاں انہیں موت آئے گی نہ تو انہیں قضا آئے گی وہاں نہ وہ مریں گے, ولا یخففوا عنہم من عذاب, نہ ہی ہلکا کیا جائے گا ان سے اس جہنم کا عذاب, کذالک نجزی کل کفور, اور اسی طرح ہم سزا دیا جاتا ہے ناشکر. آگے اہل جہنم کی درخواست کا بیان ہے, وہم یسترخون فیہا, اور وہ جہنمی چن لائیں گے اس جنت میں, ربنا اخرجنا نعمل صالحا, وہ پکارے گیا ہے ہمارے رب ہمیں یہاں سے نکال دے ہم نیک اعمال کریں گے, غیر الذی کنا نعمل, وہ اعمال نہیں جو ہم پہلے کرتے رہے ان کے علاوہ نیک اعمال کریں گے, اولم نعمرکم, اب اللہ تعالیٰ ان کی اس درخواست کو رد فرماتے ہوئے کہیں گے کیا تمہیں ہم نے عمر نہیں دی تھی, ما یتذکر فیہ من تذکر, کہ اگر تم نصیحت حاصل کرنا چاہتے تو اس عمر میں نصیحت حاصل کر لیتے, تمہیں اچھی خاصی مہلت تھی ایک لمبی عمر اللہ نے دی تھی, اگر نیک بننا چاہتے تم تو تمہیں بہت موقع تھا ایمان لانے کا اور نیکی کرنے کا, وجاءکم النذیر, اور آیا تھا تمہارے پاس خبردار کرنے والا, فذوقوا فما للظالمین من نصیر, پس اب عذاب چکھو اور نہیں ہے ظالموں کے لیے کوئی بھی مددگار. کمال علم باری تعالیٰ جو ہے وہ بیان ہو رہا ہے, ان اللہ عالم غیب السماوات والارض, اور بے شک اللہ جانتا ہے آسمانوں اور زمین کے غیب کو, انہ علیم بذات الصدور, اور بے شک وہ سینوں کے رازوں سے بھی واقف ہے, ایسی بات جو انسان نے اپنے دل تک رکھی ہوتی ہے کسی دوسرے انسان کو نہیں بتائی ہوتی, قریب ترین ساتھی کو بھی نہیں بتائی ہوتی, لیکن وہ اللہ سے پوچھیتا نہیں ہے, اللہ وہ سب جانتا ہے. آگے انجام بیان ہو رہا ہے, پہلے کفار کا انجام, هو الذي جعلكم خلائف في الارض, وہی اللہ جس نے بنایا تم کو قائم مقام زمین میں, فمن كفر, جس کسی نے کفر کیا, فعليه كفره, تو اسی پر ہے اس کا وبال, ولا يزيد الكافرين كفرهم, اور نہیں بڑھاتا کافروں کو ان کا کفر, عند ربهم الا مقتا, ان کے رب کے نزدیک مگر غصے اور بیزاری میں, ولا یزید الکافرین کفرہم الا خسارا, اور نہیں بڑھاتا کفار کو ان کا کفر مگر خسارے, دنیا میں اللہ کے غضب کا شکار ہوں گے آخرت میں انتہائی خسارے سے دوچار ہوں گے. قل ارائیتم شرکاءکم الذین تدعون من دون اللہ, شرک کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے اس کی مذمت کی جا رہی ہے, اے نبی ان سے پوچھے بھلا دیکھو تو اپنے شریکوں کو جنہیں تم پکارتے ہو اللہ کے سوا, ارونی مادا خلاقو من الارض, ذرا مجھے دکھاؤ انہوں نے کیا چیز پیدا کی ہے زمین میں, ام لہم شرکن فی السماوات, یا ان کی کوئی شراکت ہے آسمانوں میں, ام آتیناہم کتابا, نمبر تین, کیا انہوں نے کوئی کتاب دی ہے, فہم علی بینت من, کہ وہ واضح دلیل رکھتے ہیں اس میں کہ بھئی یہ دیکھو ہمارا یہ اللہ کے برابر یہ شریک ہے اس نے یہ کتاب دی ہے ہمیں, یا کوئی دکھا سکے کہ بھئی یہ جو مخلوق ہے یہ ہمارے بت نے بنائی, تو ایسا کچھ ہے ہی نہیں, تو فرمایا بل یعد الظالمون, اور بلکہ نہیں وعدہ دیتے یہ ظالم یعنی مشرک, بعضهم بعضا الا غرورا، ایک دوسرے کو مگر دھوکے کا. آگے کمال تمسک کے باری تعالیٰ کا بھی بیان، ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، اور بے شک اللہ تھامے ہوئے آسمان اور زمین کو کہ وہ لڑک نہ جائے. ولئن زالتا ان امسکہما، اور اگر وہ دونوں ہٹ جائیں اپنی جگہ سے، من آدم من بعدہ، تو نہیں روک سکتا ان کو کوئی بھی اس اللہ کے بعد. انہو کان حلیما غفورا، اور بے شک وہ اللہ بڑا بار اور بخشنے والا ہے. گویا یہ پوری کائنات جو ہے اللہ کی توجہ پر قائم ہے، اللہ کی توجہ ذرا سی ہٹے گی تو یہ سب برباد ہو جائے گا، زمین و آسمان کا سارا نظام. تو آگے جو ہے مشرکین کی ہمدرمی کا بیان، وہ اقسم و بلّہ جہاد ایمان، اور وہ قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی پکی اپنے جو ہے ایمان پر. یا فرمایا لئن جاءہم نذیر، کہ اگر آئے گا ان کے پاس کوئی پیغمبر، کوئی جو ہے خبردار کرنے والا، لَيَكُونُنَّ أَهْدَى، تو وہ ضرور جو ہے زیادہ ہدایت یافتہ ہوں گے، من احد الامم، ان بڑی امتوں سے، اشارہ یہود و نصارا. مشرکین مکہ کہتے تھے ہمارے پاس بھی اگر رسول آتے، کتابیں آتی، تو ہم یہود و نصارا کے مقابلے میں زیادہ ہدایت یافتہ ہوتے. فلما جاءہم نذیر، بس آ چکا ان کے پاس ایک خبردار کرنے والا، ما زادہم الا نفورا، اور اس کے آنے نے نہیں بڑھایا ان میں مگر نفرت کو. تو بجائے اس کے کہ اپنے دعوے پر جب آگے بڑھ کر دکھاتے اور اللہ کے رسول پر ایمان لے آتے، یہود و نصارا سے زیادہ جو ہے ایمان اور اعمال میں آگے بڑھ جاتے، لیکن ہوا کیا کہ انہوں نے بھی اسی طرح جھٹلایا اور نہیں بڑھا ان کے اندر سوائے نفرت کے. اسباب نفرت بھی بیان ہو رہے ہیں کہ نفرت کیوں بڑھ گئی رسول کے خلاف. ان استکبارن فی الارض، فرمایا استکبارن فی الارض، تکبر کی وجہ سے زمین میں، ومکر السیئ، اور تدبری سازشیں کرنے کی وجہ سے، ولا یہی کل مکر السیئ، اور نہیں پڑتی کوئی بری تدبیر، الا بآلہ، مگر اس کے کرنے والوں پر. فہل ینظرون، پس کیا وہ انتظار کر رہے ہیں، الا سنت الاولین، مگر پہلے لوگوں کی کسی یعنی سنت کا، جیسے ان کا انجام ہوا اسی انجام کا انتظار کر رہے ہیں. فلن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اور نہیں ہے کوئی اللہ کی سنت کو تبدیل کرنے والا. اس کی سنت جو رہی ہے، نافرمانوں پر اللہ کا عذاب آتا ہے، فرما برداروں کو اللہ نجات دیتے ہیں، یہ برقرار رہتی ہے. ولن تجد لسنت اللہ تعویلا، اور نہیں آپ پائیں گے سنت اللہ کی سنت میں کوئی تغیر، کوئی تبدیلی. آگے درس عبرت دیا جا رہا ہے پچھلی اقوام سے. اولم یسیرو فی الارض، کیا انہوں نے سیر نہیں کی زمین میں، فینظروا کیف کان عاقبت الذین من قبلہم، کہ وہ غور کرتے کیسا ہوا انجام ان لوگوں کا جو ان سے پہلے ہوئے، وکانوا اشد منہم قوا، حالانکہ وہ کہیں بڑھ کر تھے طاقت میں ان کے مقابلے میں. وما کان اللہ لیعجزہ، اور نہیں اللہ ایسا کہ عاجز کر دے اس کو، من شیئن فی السماوات ولا فی الارض، کوئی چیز آسمانوں اور زمین میں، انہ کان علیما قدیرا، بے شک وہ سب کچھ جاننے والا اور ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. آگے مجرموں کو مہلت دینے کا ذکر آ رہا ہے. وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا، اگر معاوضہ کرتا اللہ لوگوں سے ان کے اعمال پر، مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، تو نہیں چھوڑتا سطح زمین پر کسی ایک جاندار کو، وَلَٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، مگر وہ ڈھیل دے رہا انہیں ایک مقررہ وقت تک. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، پھر جب آ جائے گا ان کے اجل کا وقت، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا، تو بے شک اللہ اپنے بندوں کو خوب دیکھ رہا ہے، یعنی وہ پھر ان کے اعمال ایمان کے مطابق فیصلہ کر دے گا. تو عذاب کیوں نہیں آتا برے لوگوں پر، کیونکہ اللہ نے مہلت دی دی ہے اور ایک وقت طے کیا ہوا ہے ان کی موت کا، ان کے عذاب کا. پھر وہ وقت جب آ جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ گرفت فرما لیتے ہیں. اگلی سورت سورہ یاسین ہے، اور اس حوالے سے یہ سمجھ لیجیے کہ اسے قرآن کا دل بھی کہا جاتا ہے. ایک تو اس کی جو پوزیشن ہے وہ بھی آپ دیکھیں تو دل ہمارا بالکل بیچ میں نہیں ہوتا، بلکہ بائیں طرف تھوڑا سا ہوتا ہے. تو اسی طرح یہ سورت بالکل درمیان میں قرآن کے نہیں ہے، تھوڑا سا آگے کی طرف ہے. اب یہ تقریباً 22ویں پارے کے آخر میں آ رہی ہے، تو بالکل جو جسم میں دل کا مقام ہے وہی سورہ یاسین کا مصحف میں مقام ہے. جامع ترمذی کی روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر چیز کا ایک دل ہے، اور قرآن کا دل سورہ یاسین ہے. اور اس میں بعض علماء نے کہا ہے کہ دل کیونکہ ایک حالت پہ نہیں رہتا اور وہ جھلکتا رہتا ہے، اسی طرح اس سورت کے اندر مضامین کا بڑا بہاؤ ہے، بڑی تیزی سے مضامین بدل رہے ہیں. پہلے دو رکوع میں ایمان بے رسالت ہے، تیسرے رکوع میں توحید کا ذکر ہے، اور آخری دو رکوع میں آخرت کا بیان ہے. بہتی شریف کی روایت ہے، موقل بن یسار مزنی راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یاسین اپنے مرنے والوں کے پاس پڑھا کرو. اور میں لکھتے ہیں کہ غالباً تاکہ اسلامی عقائد مرنے والے کے ذہن میں تازہ ہو جائے، یہ سیل و ایمانیات کا ذکر آ رہا ہے. تو اسی طرح بہتی شریف کی روایت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ کی رضا کے لیے یاسین پڑھے اس کے سابقہ گناہ بخش دیے جاتے ہیں. اور اسی طور پہ بہت ساری فضائل جو ہیں صورت ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام صورتوں میں جو فضائل ہیں وہ سب عطا فرمائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یاسین، یہ حروف مقطعات میں سے ہیں، اصل معنی اللہ کو معلوم ہے، لیکن خاص بات ایک یہ بھی ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں سے بھی ایک نام ہے. جیسے طہٰ آپ کا ایک نام ہے، اسی طرح یاسین بھی آپ کا ایک نام ہے. اب آگے اس بات قرآن اور رسالت بیان ہو رہا ہے. بل قرآن الحکیم، اور قسم ہے حکمت والے قرآن کی، انک لمن المرسلین، بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں، علی صراط مستقیم، اور بالکل سیدھی راہ پر ہے، تنزیل العزیز الرحیم. اور قرآن کی عظمت، اور یہ اتارا ہوا ہے زبردست اور مسلسل رحم کرنے والے اللہ کی طرف سے. اور حکمت بیان ہو رہی ہے، یہ کیوں اتارا گیا، قرآن کیوں نازل کیا گیا، لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ، تاکہ آپ ڈرائے ہوں اس قوم کو کہ نہیں ڈرائے گئے ان کے آبا و اجداد، اب وہ غفلت میں پڑے. لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ، اور حق ثابت ہو چکا ہے ان میں سے اکثر پر، فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، بس وہ اب ایمان نہیں لائیں گے. آگے نبی کے لیے تسلی، اِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا، اور ان کے آپ کہیں کہ انذار نبی سے فائدہ نہ اٹھانے والوں کا بیان آ رہا ہے. نبی کے لیے تسلی تو یہ تھی کہ ان پر اب اللہ کا حق ثابت ہو چکا، اب یہ ایمان لانے والے ہیں، تو ان کے ایمان نہ لانے کا آپ غم نہ کریں. آگے پہ نبی کے اس خبردار کرنے سے فائدہ نہ اٹھانے والوں کا ذکر آ رہا ہے. امنا جالنا سی آنا قیم اغلالا، بے شک ہم نے ڈال دی ان کی گردنوں میں توق، فہیا الاسکان، بس وہ توق پہنچ گئے تھوڑیوں تک، فہم مکمہون، بس ان کے سر اوپر اٹھے ہوئے. یہ استعارہ ہے کہ جو کفار تھے اکڑ میں سر اونچے کیے ہوئے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کے سر کیوں اونچے اکڑ میں نہیں، بلکہ یہ ان کے گھروں میں توق ہیں جن کی وجہ سے ان کے سر اونچے ہوئے ہیں. اسی طرح دوسری مثال ان نافرمانوں کی دی جا رہی ہے، وجعلنا من بین ایدیہم سدا، اور ہم نے بنا دی ان کے سامنے دیوار. تو دیوار سامنے تو کچھ نظر نہیں آتا ہے، رستہ کون سا ہے کیا ہے، تو گویا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا، اور ان کے پیچھے بھی دیوار ہے، ماضی سے بھی کوئی سبق حاصل نہیں کر سکتے. فَأَخْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، اور ہم نے ڈھال دیا ان کو کہ وہ دیکھ ہی نہیں سکتے، اب ہدایت سے گویا کوسوں دور ہے. تو حاصل تمثیل کیا ہو گیا ان مثالوں سے، کہ گلے میں گویا توپ گلے میں، اور نہ مستقبل نظر آ رہا ہے ہدایت سمجھ سکتے ہیں، نہ ماضی سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، بلکہ گویا ان کے اوپر جو ہے وہ ڈھانک دیا گیا، وہ دیکھ ہی نہیں سکتے. تو ان مثالوں کا حاصل، وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، اب برابر ہے ان پر، آپ انہیں خبردار کریں یا آپ انہیں خبردار نہ کریں، یہ ایمان نہیں لائیں گے. اب آگے انذار نبی سے فائدہ اٹھانے والوں کا بیان، پہلے جنہوں نے فائدہ نہیں اٹھایا ان کا بیان، اب فائدہ اٹھانے والوں کا بیان. فرمایا انما تنذروا من اتبع الذکر، یقیناً آپ تو ڈرا سکتے انہیں کو جو اتباع کرتے الذکر، یعنی قرآن کی نصیحت کی. نمبر دو، وخشی الرحمن بالغیب، اب وہ لوگ جو ڈرتے رہتے رحمان سے بن دیکھے، فبشروا بمغفرت واجر کریم، بس آپ خوشخبری دے دیجئے ایسے شخص کو مغفرت کی اور نہایت عزت والے اجر کی. انسانی اعمال محفوظ ہیں. فرمایا انا نحن نحیی الموتا، اور بے شک ہم ہی زندہ کرتے ہیں مردوں کو، ونکتب ما قدموا واثارهم، اور ہم لکھتے رہتے ہیں وہ اعمال جو آگے بھیجتے ہیں، ان کے اثرات جو پیچھے رہ جاتے ہیں. نیک اعمال جو ہے وہ ہم کر گزرتے ہیں، اس کا لکھ بھی دیا جاتا ہے ثواب، لیکن اس کے اچھے اثرات پیچھے رہ جاتے ہیں. برے اعمال کا عذاب لکھ دیا جاتا ہے، اور لیکن اس کے برے اثرات پیچھے رہ جاتے ہیں. تو فرمایا وکل شہین احسیناؤ فی امام مبین، اور ہر شے کو ہم نے محفوظ رکھا ہے ایک واضح کتاب یعنی لوح مبین میں. مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ موت کے بعد اعمال منقطع ہو جاتے ہیں. یہاں پر بھی کہا گیا نا کہ ہم لکھتے رہتے ہیں جو انہوں نے آگے بھیجا، جو پیچھے اثرات چھوڑے، تو موت کے ساتھ اکثر اعمال ختم ہو جاتے ہیں، منقطع ہو جاتے ہیں. آپ نے فرمایا سوائے تین کے، ایک صدقہ جاریہ، جب تک لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے اس کا ثواب ملتا رہے گا. اور دوسرا علم نافع, ایک اچھا علم. اور تیسرا نیک اولاد, جب تک وہ دعائیں کرتی رہیں گی اس کا بھی اجر و ثواب ملتا رہتا ہے. اسی طرح جامع ترمذی کی روایت ہے, ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں, وہ کہتے ہیں کہ بنو سلمہ نے مسجد نبوی کے قریب منتقل ہونے کا فیصلہ کیا پورے کے پورے, تو یہ آیت جو ہے وہ نازل ہوئی اور آپ نے فرمایا کہ وہیں رہو جہاں تم ہو, اور ہر قدم پر جو ہے وہ نیکی لکھی جاتی. تو جتنے قدم مسجد کی طرف جو ہے زیادہ ہوتے آتے جاتے, ان ایک ایک قدم کے بدلے اللہ تعالیٰ نیکی لکھتا ہے. تو فرمایا, تو یہاں پر بھی لکھنے کا ذکر عادت ہے کہ ہر ہر بات محفوظ ہے اور اللہ اسے لکھتا جا رہا ہے. آگے پھر مکذبین کی بستی کا ذکر آ رہا ہے اور ایک واقعہ بیان ہو رہا ہے. اس کے حوالے سے دو آراء ملتی ہیں. ایک تو یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس زمانے کا یہاں ذکر آ رہا ہے, تو اس وقت چار جو ہے وہ بڑے مراکز تھے عیسائیت کے, ایک اسکندریہ, پھر القدس, روم اور انطاکیہ. تو ابن کثیر رحمہ اللہ کی رائے یہ ہے کہ یہ غیر انطاکیہ میں سے کوئی جگہ ہے. اللہ کے تین رسولوں کا یہاں ذکر آ رہا ہے, حضرت یحییٰ علیہ السلام, حضرت یونس علیہ السلام اور حضرت شمعون علیہ السلام. جبکہ جو جمہور مفسرین ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہاں جس علاقے کا ذکر ہے یہ انطاکیہ ہے, جو ایک بہت بڑا آپ کہیں مقام تھا عیسائیوں کا. اور یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تین قاصدوں کا ذکر ہے, حضرت یوحنا, حضرت بولس اور حضرت شمعون. بہرحال ہوا یہ کہ پہلے جو ہے وہ دو کو بھیجا گیا وہاں اللہ کا پیغام لے کے, لیکن وہاں کے رہنے والوں نے جھٹلا دیا, تو پھر ایک تیسرے کو بھیجا گیا اور پھر انہوں نے بات رکھی. اور یہ اب واقعہ آ رہے ہیں, ہم پڑھتے ہیں تفصیل سے. تو آپ کہہ سکتے ہیں مکذبین کی بستی کا ذکر, اللہ رسول کا انکار کرنے والے لوگوں کی بستی کا ذکر. وضرب لہم مثلا, اے نبی بیان کیجئے اس کے لیے ایک مثال. اصحاب القریہ, اس بستی والوں کی. اس جا اہل مرسلون, جبکہ آئے ان کے پاس جو ہے وہ رسول. رسول کا مطلب جو ہے وہ پیغامبر ہوتا ہے, پیغام لے کر آنے والے. اس ارسلنا الیہم اثنین, اور جب ہم نے بھیجا ان کی طرف دو افراد کو. فکذبوہما, پس انہوں نے ان دونوں کو جھٹلا دیا. فزدنا بثالث, تو ہم نے مدد کی ان دو کی ایک تیسرے کے ذریعے. تو تین رسول بھیجے گئے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تیسرے ساتھی بھی آ گئے. فقالوا انا الیکم مرسلون, اور تب ان تینوں نے کہا کہ یقیناً ہم تمہاری طرف بھیجے ہوئے ہیں. قالوا ما انتم الا بشر مثلنا, اس پر قوم کی طرف سے تکذیب. وہ کہنے لگے تم نہیں ہو مگر ہماری طرح کے انسان. اس سے بہت سارے مفسرین نے لیا کہ یقیناً رسول ہی ہوں گے, وہ بات زیادہ صحیح ہے. تو وما انزل الرحمن من شيء, اور نہیں اتاری رحمان نے کوئی بھی چیز. ان انتم الا تکذبون, اور ساتھ ہی رسولوں سے کہا کہ تم نہیں ہو مگر جھوٹ بولنے والے. قالوا ربنا يعلم انا اليكم لمرسلون, اور وہ کہنے لگے کہ ہمارا رب جانتا ہے کہ ہم تمہاری طرف بھیجے ہوئے رسول ہیں. وما علینا الا البلاغ المبین, اور ہمارے ذمہ نہیں ہے مگر صاف طور سے پہنچا دینا. اصحاب قریہ کی دھمکی آ رہی ہے. قالوا انا تطیرنا بكم, انہوں نے کہا کہ ہم تمہیں منحوس سمجھتے ہیں. لئن لم تنتهوا, اگر تم باہر نہیں آؤ گے. لنرجمنکم, تو ہم سنسار کر دیں گے تمہیں. ولا یمسنکم منا عذاب علیم, یا پھر تمہیں پہنچے گا ہمارے ہاتھوں سے بہت دردناک عذاب. تب آپ قوم کی مینٹالٹی دیکھ سکتے ہیں, رسولوں کے ساتھ ان کا طرز عمل یہ ہے. تو صاف جھٹلا دیا, دوسرا دھمکی دے رہے ہیں کہ ہم تمہیں پتھر مار مار کے ہلاک کر دیں گے یا بہت ہی برا حال کریں گے تمہارا. اس پر رسول جواب دے رہے ہیں. قالوا طائرکم معکم, انہوں نے کہا تمہاری نحوست تمہارے ہی پاس سے ہے, وہ تمہارے شرک اور کفر اور بدعمالیوں کا نتیجہ ہے. اِن ذُكِّرْتُمْ, کیا تم اس لیے ناراض ہو رہے ہو کہ تمہیں نصیحت کی جاتی ہے. بل انتم قوم مسرفون, بلکہ تم تو حد سے بڑھنے والے لوگ ہو. وجاء من اقصى المدینہ رجل یسعى, پس آیا شہر کے کنارے سے دوڑتا ہوا ایک آدمی. قالوا یا قوم اتبعوا المرسلین, کہنے لگا میری قوم پیروی کرو رسولوں کی. تو یہ قرآن میں کئی مواقع ہیں, دو تین جگہ ایسی ہیں جہاں انبیاء کی تقویت کے لیے غیر نبی کا ذکر ہے, اور اس نے آ کر انبیاء کی شہادت دی اور اپنی قوم کے سامنے کہا کہ بھئی ان کی بات مانو. اب وہ ایک ہم یہاں پڑھ رہے ہیں, ابھی ان کے لیے آتا ہے کہ حبیب نجار تھے قوم کے اور سارے آدمی تھے, ان کا آگے ذکر آئے گا قوم نے انہیں قتل کر دیا. آگے ہم سورہ مومن میں پڑھیں گے, مومن آل فرعون, اس نے بھی آ کر فرعون کے دربار میں بڑی زبردست جو ہے وہ تقریر کی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے فیور میں.
لیکن وہ فرعون انہیں قتل نہیں کر سکا حالانکہ جان کے در پر کیا ہو گیا تھا. تو ہمیں بھی اس طرح کا ہونا چاہیے کہ ہم انبیاء کی تعلیمات کی تصدیق کریں, اپنی قوم کو اگر وہ جھٹلا رہے ہوں تو انہیں کھڑے ہو کر سمجھائیں کہ نہیں بھائی انبیاء اور رسولوں کی بات مانو, اسی میں تمہارے لیے خیر ہے. تو فرمایا کہ ایک شخص جو ہے دوڑتا ہوا آیا اور قوم سے کہنے لگا کہ پیروی کرو ان رسولوں کی, اتبعوا من لا یسألکم اجرا. اب وہ صفات مرسلین بیان کر رہا ہے کہ بھئی ان کی تصدیق کیوں کرو. نمبر ایک وہ وجہ بیان کر رہا ہے کہ اتبعوا من لا یسألکم اجرا, ان کی پیروی کرو جو تم سے نہیں مطالبہ کرتے کسی اجر کی, کہ کوئی اجرت تم سے نہیں مانگ رہے. نمبر دو وہم مہتدون, اور وہ ہدایت پر ہے. وما لی لا اعبد الذی فطرنی, اور ساتھ ہی اس نے اپنے اخلاص کا بھی ذکر کر دیا کہ اور میرے پاس کیا عذر ہے کہ میں عبادت نہ کروں. الذی فطرنی, اس ذات کی جس نے مجھے پیدا کیا. الیہی ترجعون, اسی اللہ کی طرف تم سب نے بھی لوٹ کر جانا ہے. اب معبودان باطل کی لاچارگی بھی جو ہے وہ رکھ رہا ہے. واتخذوا من دونہ آلہا, اور میں بنا لوں اس اللہ کے سوا دوسرے معبود. ان یردن الرحمن بضر, اور اگر ارادہ کرے رحمان مجھے کوئی تکلیف پہنچانے کا. لا تغنی عنی شفاعتہم شیئا, تو نہیں کام آئے گی میرے ان دیگر جنہیں میں اللہ کے ساتھ شریک کیا ان کی سفارش کچھ بھی. ولا ینقذون, اور نہ ہی وہ مجھے چھڑا سکیں گے. انی اذا لفی ضلال مبین, تو میں دل شرک کر کے ایک سری گمراہی میں پڑ جاؤں گا. انی آمنت بربکم فاسمعون, بس بے شک میں تو ایمان لایا ہوں اے لوگوں تمہارے رب پر, بس تم میری بات غور سے سنو. تو اب یہ بہت بھرپور ان کی دعوت ہے, اللہ تعالی ہمیں بھی یہ جذبہ عطا فرمائے. تو فرمایا قیل ادخل الجنہ, اللہ نے حکم دیا کہ داخل ہو جاؤ جنت میں. تو اب درمیان میں بات جو ہے وہ معذور ہے یہ کہ ان لوگوں نے اس قتل کر دیا. ایک رائے یہ کہ ایک ٹاٹ میں لپیٹا گیا اور پھر کچلا لوگوں نے, یہاں تک کہ وہ شہید ہو گئے. تو اللہ نے فوراً ہی حکم دیا کہ جنت میں داخل کر دیا جائے. اس آیت سے بھی وہ دلیل نکلتی ہے کہ شہداء کے لیے جو برزخ ہے وہ جنت میں گزرتی ہے. تو یہ بھی بات ثابت ہوتی ہے کہ قبر محض مٹی کا ایک گڑھا نہیں ہے, یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا پھر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے. تو اس شخص کا ابھی شہادت ہوئی اور اللہ کی طرف سے حکم ہو گیا قیل ادخل الجنہ, کہ داخل ہو جاؤ جنت میں. اب وہ شخص کہہ رہا ہے کالا یا لیتی قومی یعلمون, یا لیت قومی یعلمون, کاش کہ میری قوم جانتی. بما غفر لی ربی, کہ میرے رب نے مجھے بخش دیا. وجعلنی من المکرمین, اور مجھے بڑا عزت والا بنایا. وما انزلنا علی قومی من بعدی, اب باقی جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا. تو وہ رسولوں کا ساتھ دینے والا کا انجام تو ذکر ہو گیا, وہ جنت میں چلا گیا اللہ کی رحمتیں اور بہت عزت والے مقام میں پہنچ گیا. جبکہ جھٹلانے والے جو تھے ان کا کیا رہا. وما انزلنا علی قومہ من بعدہ, اور نہیں اتاری ہم نے اس شخص کی قوم پر یعنی حبیب نجار کے بعد. من جند من السماء, آسمان سے کوئی فوج. وما کنا منزلین, اور نہ ہی ہم ایسے اتارنے والے تھے, اللہ کو اس کی ضرورت ہی نہیں کہ ایک بڑی فوج اتارے لوگوں کو ہلاک کرنے کے لیے. فرمایا ان کانت الا صیحتا واحدہ, اور وہ نہیں تھا مگر ایک زور کی آواز. فیضا ہوں خامدون, بس وہ بجھ کر رہ گئے. مفسرین نے لکھا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بس ایک زور کی چیخ نکالی ہے, ان کے کلیجے پھٹ گئے اور سب کے سب ہلاک ہو گئے. یا حسرتن علی العباد, اظہار افسوس ہے, حسرت ہے جو ہے بندوں پر. ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون, نہیں آتے ان کے پاس کوئی بھی رسول مگر وہ اس کا استہزاء کرتے ہیں, مذاق بناتے ہیں. الم یراو کم اہلکنا قبلہم من القرون, کیا انہوں نے نہیں دیکھا کتنی بستیاں ہم نے جو ہے وہ تباہ کر دی. انہم الیہم لا یرجعون, کہ وہ ان کی طرف اب لوٹ کر نہیں آ سکتی. وان کل لما جمیع لدینا محضرون, اور نہیں کچھ مگر سب کے سب جو ہے وہ ہمارے حضور حاضر کیے جائیں گے. یہ دو رکوع ہم نے پڑھنی ہے انشاءاللہ, بقیہ تین رکوع آٹھ رکعت پڑھ کر انشاءاللہ دیکھتے ہیں. ایمان بالرسالت کا ذکر ہو گیا, آگے ایمان بالآخرت کے حوالے سے جو بات آئے گی.